اور پھر لہر میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں ایک ابتدائی کے طور پہ کچھ باتیں کہی تھی, اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ایک اسٹرکچر سامنے آ جائے کہ میں کس طرح سے ایک پریزنٹیشن کو دوں گا. انقلاب ایران ایک منفرد انقلاب ان معنوں میں ہے کہ یہ انقلاب حکومت الہیہ کے اصولوں پر قائم ہوا اور اس کی جدوجہد کامیاب بھی ہوئی. اس سے پہلے جو جدوجہد ہوئی تھی وہ اس طرح سے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی. ایران کے اندر اسلامی جدوجہد مطلب خمینی صاحب کے دور سے نہیں شروع ہوتی, بلکہ یہ شاہ قاجار کے دور سے شروع ہو چکی تھی. لیکن جیسا کہ ابھی سوری صاحب نے بھی کہا کہ اسپونٹینیس اور رینڈم بھی چیزیں ہو رہی ہیں. امام خمینی کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے جو اسپونٹینیس اور رینڈملی, یعنی اس سے پہلے جو اسلامی مملکتوں میں اسلام کو غالب لانے کی کوششیں کی گئی تھیں, وہ زیادہ تر اسپونٹینیس اور رینڈملی ان چیزوں کو آرگنائز کر کے دشمن کے خلاف سفارا ہوا جا رہا تھا. لیکن امام خمینی نے یہ کیا کہ وہ پوری جدوجہد جو کہ تقریباً 100 سال کے محیط تھی, اس کو ایک مرکز اور ایک سینٹرلائز قوت کے تحت ماتحت کر کے اس پوری جدوجہد کو مطلب کامیابی سے اس طرح سے ہمکنار کیا کہ اس کو ایک عالمی یعنی ایران کے اندر شاہ کی شکست نہیں تھی بلکہ ایک سپر پاور کی بھی شکست تھی. اور تو اس پوری مطلب جدوجہد کو آپ اگر جو ساسانیوں کی اور بازنطینی تھوڑی سی اگر تاریخ کے اوپر اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو اس انقلاب کو اسلامی پیراڈائم کے اندر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا جو ہے میں تھوڑی سی مختصر سی گفتگو مطلب یہ کہ ایک تاریخ کے اوپر ایرانی تاریخ کے اوپر کروں گا تاکہ ہم اس پورے انقلاب کے عمل کو سمجھ سکیں کہ کہاں تک یہ اسلامی انقلاب تھا اور کہاں تک نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ اس کی دوسری یہ ہوگی کہ ایونٹ وائز جو مطلب وہاں پہ آرگنائزیشن امام خمینی صاحب نے کی تھی اس کو میں بیان کر دوں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ امام خمینی صاحب جس طرح سے ایران کے انقلاب کو اس کی تاریخ سے کاٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا, اس طرح سے ایران کے انقلاب کو سمجھنے کے لیے خمینی صاحب کی شخصیت پر مطلب روشنی ڈالے بغیر بھی آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو اپنا ایک وصیت نامہ بھی تحریر کیا تھا. اس وصیت نامے میں ہمیں پورا ایک اسٹرکچر اور ایک جدوجہد جو کہ دراصل ان کی حکومت اسلامیہ کی جو کتاب ہے اس کا ایک نچوڑ ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے تھوڑی سی آرڈر اس میں چینج کیا ہے, مطلب اس کو سمجھنے کے لیے آرڈر اس طرح سے چینج کیا ہے کہ پہلے میں مطلب یہ کہ تھوڑی سی تاریخ بیان کر دوں گا, اس کے بعد امام خمینی کی شخصیت بیان کروں گا, اور پھر جو ان کا وصیت نامہ اس کو بیان کرنے کے بعد جو مطلب جو ایونٹ وائز وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں جو 1906 سے لے کے 1979 تک کی ہیں ان کو بیان کروں گا تاکہ ہم ایران کے انقلاب کو مطلب یہ چیز سمجھ سکے. صرف آرڈر کو چینج کیا ہے میں نے.
اچھا, لیکن اس میں اسٹرکچر جو بنایا تھا اس کو بھی کہیں نہ کہیں سر بیان کر, آپ نے فرمایا نا جو انہوں نے اسٹرکچر بنایا تھا انقلاب لانے کے لیے وہ بھی کہیں نہ کہیں اگر آگے
مطلب وہ جو اسٹرکچر ہے اس کو میں جب وہ بالکل وہ جب امام خمینی صاحب کی شخصیت کے اوپر گفتگو کروں گا تو اس کے اوپر بھی آ جائے گا, اور جن کا وصیت نامہ ہے اس سے بھی وہ اسٹرکچر نکلتا ہے. تو مطلب یہ کہ ایران میں جو ایران کی حکومت ہے یہ مطلب یہ حکومت ایران کے اندر اسلام سے پہلے ساسانی دور سے چلی آ رہی ہے جو کہ کوئی 1000 سال سے محیط تھی. ساسانی وہ لوگ ہیں, ساسانی ہی وہ ہیں جنہوں نے مطلب یہ کہ ایران کو ایک سینٹرلائز حیثیت کے اندر ایک شکل دی, اور یہ مطلب شکل دی اور اس کو ایک سپر پاور کے طور پر اس کی تشکیل دی. اس سے پہلے بھی مختلف قسم کی مطلب یہ کہ ایران کے اندر ریاستیں موجود تھیں ساسانیوں سے پہلے, ساسانی بطور ایک سپر پاور کے بازنطینیوں کے اوپر کے سامنے آئے, اور ساسانیوں نے مطلب یہ کہ پورا ایک اس کو ایران کو ایرانی شکل کے اندر اس طرح سے شکل دی کہ یہ جو آریان جو ہم نے یہاں پہ ابھی ہندو تبا کا ذکر کیا تھا جس میں وہ اپنے آریان ہونے کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ لوگ بھی مطلب اور وہ شاہ پہلوی جو تھا وہ بھی اپنے ایرانی ہونے اپنے یہ آریان ہونے پر فخریا وہ اور اس کا باپ بات بیان کیا کرتا تھا. تو یہ آریان شہر جو ساسانیوں کا دوسرا بادشاہ تھا ارٹ شہر, اس نے اس کا نام ایران شہر رکھا, یہ آریانی کی ایک بگڑی شکل ہے اور اس نے بعد میں بڑھ کے ایران شہر کی شکل اختیار کی. سورہ روم کے اندر بھی بازنطینیوں اور مطلب ساسانیوں کی لڑائی کا ذکر ہے اور جس میں مطلب اہل کتاب کی فتح کا بھی ذکر ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی نوید کی کہ انشاءاللہ ایران جو ہے جلد فتح ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جو ہے وہ قیصر و قصر کے کنگن اور اس صورت میں ظاہر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو مطلب یہ کوئی 632 میں پوری ایک جدوجہد ساسانیوں کے خلاف سامنے آئی اور ساسانی پیدر سے شکست کھاتے رہے اور وہ مطلب یہ کہ شکست کھا گئے. اور یہ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جغرافیائی لحاظ سے جو ایرانی شہر تھا وہ کفقاز سے لے کے کیسپین سی, خلیج فارس, گلف عمان, آذربائیجان, افغانستان, پاکستان, ترکمانستان, تاجکستان, ازبکستان, مشرقی ترکی, عراق, خلیجی ریاستیں اور کچھ روم کے علاقوں پر مشتمل تھا. اسلام نے ساسانیوں اور یہ مطلب جب وہ شکست کھا گئے تو اسلام نے ساسانیوں کو ان کی جو شکست دی ہے وہ ایک ایران کی تاریخ میں اور اسلام کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ٹرننگ پوائنٹ ان معنوں میں ہے کہ یہیں سے ہمارا موالی کا نظام شروع ہوا. ایرانی موالی بڑی تعداد میں آیا اور اس کے ذریعے فوجی اسٹرینتھ اور ان کی ٹیکنالوجی کو بھی ہم نے استعمال کیا. تو ساسانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مطلب یہ کہ یہ لوگ شکست کھا گئے. ساسانی اور بازنطینیوں میں کوئی 600 سال سے ایک عظیم جنگ چلی آ رہی تھی جس میں سورہ روم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسلام نے مطلب اس کا بڑا کمانڈر ان چیف جو تھا وہ نے شکست کھائی اور رفتہ رفتہ پوری ایرانی قوم نے اسلام قبول کر لیا. خراسان کا شہر جو اس وقت خراسان سے لے کے بلوچستان اور سندھ کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا اس کی شکست کے بعد پوری ساسانی امپائر جو ہے وہ بیٹھ گئی. اسلام کا یہ کمال ہے ابتدائی دور کے لوگوں نے کہ اسلام جو ایران میں گیا انہوں نے اس کو اسلامیایا ہے, مطلب اس کو ارگنائز نہیں کیا. یعنی ان کی جو روایت تھی اور ان کی جو اقدار تھی اور اہل فارس کے بہت سارے طور طریقوں کو برقرار رکھا اور کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کو ارگنائز کیا جائے. میں عظمی اسلام اور عربی اسلام کی یوں اس وقت یہ پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ شاہ جو تھا وہ خمینی صاحب پر یہی الزام لگاتا تھا کہ میں جو ہوں وہ فارسینائز کر رہا ہوں ایران کو, اور یہ مولوی جو ہیں یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ اس کو ارگنائز ایران کو کر دیا جائے, اور ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. ہم کو عرب اسلام پسند نہیں ہے بلکہ ہم اہل فارس کا ہی اسلام چاہتے ہیں, عجمی اسلام چاہتے ہیں. اور ویسے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عجمی اسلام اور عربی اسلام کا یہ جو فرق ہے یہ مطلب یہ کہ ہمارے یہاں جو ماڈرنسٹ ہیں اس کو بڑے شد و مد سے اٹھاتے ہیں, لیکن ابتدائی طور پہ جو ہم نے ہمارے صحابہ اکرام نے ایران کو فتح کیا اس کو اسلامیایا ہے اور اس کو مطلب کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ارگنائز کیے جائیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوا تاریخی طور پہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری فقہ اور حدیث اور ہدایہ انہیں ایرانی علاقوں ہی سے نکل گیا ہے. اسلامی آنے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ بڑے بڑے فقی, ہدایہ, مدرس, محدث یا تو ایرانی نسل تھے یا ایرانی علاقوں میں آباد تھے. مثلا امام جعفر صادق, شیخ کلانی, امام بخاری, امام مسلم, محسن نشرپوری, شیخ فرید الدین دوسی, امام غزالی, امام راضی, شیخ عبد القادر گیلانی, اس سب کے سب مطلب یہ کہ یا تو ایرانی نسل ہیں یا ان سے قسمت ہوئی نسلوں سے تعلق رکھتے ہوئے پوری یہ ہماری اور بالخصوص تصوف جو ہے وہ اس اسلامیانی ہی کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد مطلب یہ کہ یہاں پر جو تھا وہ پورا ایک مطلب حضرت عمر کے بعد جو ہے وہ عموی خلیفہ مطلب یہ کہ عموی خلافت کے دور میں ایک کوشش یہ کی گئی کہ کسی طرح سے جو ہماری ابتدائی جدوجہد تھی کہ ہم پورے اسلام کو اسلامیہ لیں, عموی خلیفہ نے جزیے اور ٹیکس کی مد میں کچھ ایسی حکمت عملی اختیار کی جس کو ہم کسی حد تک ارگنائز مطلب کہنے کی کوشش کہہ سکتے ہیں. عموی خلافت جو ہے وہ 661 سے لے کے 750 تک پر محیط ہے. بالخصوص حجاز بن یوسف نے مطلب یہ کہ اس پورے علاقے کو ارگنائز کرنے کے لیے بڑے ظلم و ستم ڈھائے اور پوری جو وہ ساسانی تہذیب تھی ان کے پڑھے لکھے لوگوں کے قصبوں کے قصبے مار ڈالے, ان کی کتابوں کو جلا ڈالا اور ان کی بہت ساری چیزوں کو تہ دیکھ کر دیا. صرف ان لوگوں کو اس نے بعض خطبات میں جہاں پہ یہ زرتشی اپنے عروج پہ تھے جن شہروں پہ, صرف ان لوگوں کو باقی رہنے دیا جو کہ مطلب پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتے تھے. اس کے بعد عباسی خلافت آئی. ایکچولی عباسی خلافت کامیاب نہیں ہو سکتی تھی ایران کی مطلب یہ کہ سپورٹ کے بغیر. یہ جو مطلب یہ کہ اموی خلافت کے اندر جو امام حسین کی شہادت واقع ہوئی, اس شہادت سے جو مختلف حضرت رسول تھے وہ اموی خلافت کی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایران کے علاقوں میں پناہ گزین رہے, اور ان ایرانی علاقوں میں جو کہ ایران سے خراسان سے لے کے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی, ہمیشہ اہل بیت الزام کو ایک شہزادے کے طور پر ڈیل کیا, اور ان کو مطلب یہ کہ محض کوئی اولاد رسول کے طور پہ نہیں, یہاں کے بادشاہوں نے ان کو اس طرح سے تحفظ, اس طرح سے عزت و تقلیم کرتے تھے ان کی کہ جیسے کسی شہزادے کی کرتے تھے. تو اس دائرہ کار میں عباسیوں نے اپنی جدوجہد جو ہے وہ ایران کے اندر سے سپورٹ حاصل کر کے اموی خلافت کو بے دخل کیا, اور ان کی مطلب یہ کہ ایرانیوں کا عباسیوں کی پوری جدوجہد میں خاص مقام ہے, گو کہ اس کے اندر عربی بھی شامل تھے. عباسی خلافت نے ایک ٹرننگ پوائنٹ اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ عباسی خلافت میں ایرانی عنصر بہت زیادہ نمایاں تھا, بالخصوص ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے اہم عہدوں کے اوپر ایرانی نظر آنے لگے, اور وہ پورا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو تھا وہ انہوں نے جو کہ ساسانیوں کا تھا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر مطلب یہ کہ عباسی خلافت جب کمزور ہوئی تو پھر ایک 12 اماموں کا اسپین آتا ہے جو کہ مطلب 632 سے لے کے 872 عیسوی تک پھیلا ہوا ہے. یہ 12 امام اس سے پہلے مطلب یہ کہ اصولی امامی اور زیدی امامیہ جو تھے وہ سنیوں کے قریب قریب کی ایک صورتحال تھی, وہ ایران کے اندر پہلے سے موجود تھی. یہ 12 اماموں کے ماننے والے عربی النسل قبائل تھے جو کہ ایران کے اندر آئے, اور 28 قبائل تھے جنہوں نے یہاں پہ 12 اماموں کا سلسلہ پھیلایا, اور یہی آگے جا کے اثنے عشری کی صورت میں ظاہر ہوا. پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی شیعوں کی ڈینسٹی, اس کے بعد سلجوق حکمرانوں نے ایک سینٹرلائز حکومت قائم کی جو کہ 1335 سے لے کے 1037 تک کی عیسوی پر پھیلی ہوئی ہے. سلجوقیوں کے بعد صفوی آئے. صفویوں نے یہ کیا کہ وہ پورا جو سلسلہ تھا ایران کو اسلامیانے کا انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا, اور اس طرح سے کہ شیعہ, یہ میں بتاتا چلوں کہ صفوی جو تھے وہ آذربائیجان کے قبائلی تھے اور سنی مذہب تھے, سنی تھے, اور انہوں نے تصوف کا بڑا ہی ان کے اوپر وہ تھا, لیکن جیسے یہ حکمرانی کے حکمران آئے اور کم و بیش ان کا حکمرانی کا عہد جو ہے یہ مغلوں کے عہد کے قریب کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے, تو انہوں نے مطلب یہ کہ عثمانی سلطنت سے بچنے کے لیے اور اپنی ایک امپائر قائم کرنے کے لیے ان کو ضروری ہوا کہ ایران کے لیے کوئی نیشنل ریلیجن کو وہ فروغ دیں اور اپنی ڈینسٹی کو اس طرح سے استوار کریں کہ جو یہ عثمانیوں کے بالمقابل ان کی سلطنت کی تحفظ کر سکے. تو ایران مشیائزم کے فروغ کے لیے جو ہے صفیوں نے مطلب یہ کہ زور اور زبردستی کے طور پر پورا ایک مطلب یہ کہ پوری جو 90% اس کی آبادی تھی اس کو جو ہے وہ شیعہ بنانے کی کوشش کی. میں بتاتا چلوں کہ اموی عہد تک تقریباً 10% ایران مسلمان ہوا تھا. اموی خلافت میں مطلب یوں اور رک گیا کیونکہ وہی ان کی جو جزیے کی اور وہ جو پالیسی تھی وہ انہوں نے اس کے ریٹ اتنے بڑھا دی, مطلب اس طرح سے اس کو آرگنائز کیا تھا کہ نئے لوگ اسلام کی طرف کمی راغب ہو رہے تھے. عباسیوں نے جو کنسیشن دیا تو ان کے عہد میں تقریباً 40% ایران مسلمان ہو چکا تھا, اور 11th century عیسوی تک پورا ایران کم و بیش مسلمان ہو گیا, اور ایران کی 90% آبادی جو تھی وہ سنی مسلمانوں پر مشتمل تھی. صفوی جب ایران کے اندر آئے تو انہوں نے مطلب عثمانیوں کے بالمقابل استحکام حاصل کرنے کے لیے ایک نیشنل ریلیجن کی بنیاد ڈالی, اور وہ ریلیجن ان کو یہی شیعہ کی شکل میں نظر آیا. تو شاہ اسماعیل صفوی نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے, اور جو ہے اس نے بہت ہی زیادہ آبادیوں کی آبادی اور قصبے کے قصبے جو تیار نہیں تھے شیعیت کو قبول کرنے کے لیے, ان میں سب و ستم کے ذریعے ان کو مطلب یہ کہ شیعہ بنایا, اور پوری مطلب یہ کہ بڑی ظلم و ستم اسی طرح سے اس نے ڈھائے جس طرح سے مطلب یہ کہ وہ امبی کے دور میں اس کے کمانڈر ان چیفوں نے کی تھی, اور پوری کی پوری آبادی آہستہ آہستہ شیعہ ازم کی طرف راغب ہو گئی اور اس کے ظلم و ستم کے بعد. اس کے بعد نادر شاہ کا ایک ہیرا آتا ہے, جب صفوی ختم ہو گئے تو نادر شاہ کیا آتا ہے, نادر شاہ نے بھی پھر ایک سینٹرلائز حکومت قائم کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد نادر شاہ کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی ڈینسٹیز ہیں, اس کے بعد قاچاری حکومت میں آئے. قاچاری بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ ترکمان سنی مسلمان تھے اور ترکمان عموماً سنی ہوتے تھے. انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ اپنی مملکت کو فروغ دینے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیعہ مذہب کی پیروی کریں اور شیعہ مذہب کی ترویج و ترتیل کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دیں. تو صفویوں اور قاچاریوں نے باوجود سنی ہونے کے جو عثمانی ڈر اور خوف تھا, اس کے لیے انہوں نے شیعہ مذہب کا وہ اختیار کیا. قاچاریوں کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی اور بھی وہ ہیں, قاچاری مطلب وہ تھے. اس کے بعد سے ہمارے پاس پہلوی حکومت شروع ہوتی ہے. پہلوی حکومت قاچار شاہ قاچار جو تھا وہ یہ جو رضا خان تھا وہ کمانڈر ان چیف تھا اس کا, اور اس کا ایک وزیر اعظم تھا, میں اس کا آگے نام کہیں اس وقت بھول گیا ہوں لوں گا. ان دونوں نے مل کے ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ حکمت عملی اختیار کی, جس میں فرانسیسیوں اور روسی اور برٹش کی بھی ایک وہ حمایت حاصل تھی کانسٹیٹیوشنلسٹ کو. اور وہ وہاں پہ ایک, اور یہ وہی ہیرا ہے جب کمال اتاترک جو تھا وہ عثمانیوں کے بعد وہاں پہ اپنا اقتدار قابض کر چکا تھا, اور اس کی بہت ساری چیزوں کو کمالیزم کو جو ہے وہ رضا خان اس سے بہت زیادہ متاثر تھا. وہ اور اس کا وزیر اعظم جو تھا اس کا وہ بھی ایک مطلب یہ کہ علماء میں سے تھا, لیکن اس نے علماء عالم اسی طرح سے تھا کہ وہ اس نے مطلب دین کی علم کیا اس کے اندر ہی پیراڈائم میں حاصل کی تھی, لیکن بعد میں وہ اس طرح سے ہو گیا کہ پینٹ شرٹ کے بعد وہ مطلب امامہ اتار دیا اس نے اور ٹچس ٹوپی لگاتا تھا, اور وہ وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ اور ریپبلکن حکومت قائم کرنا چاہتا تھا, اور رضا خان نے مل کر اس کو قاچاری حکومت کو بے دخل کر دیا. اور قاچاریوں کی شکست کے بعد رضا خان نے جو ہے پہلوی نام کے ساتھ جو ہے اپنی سلطنت کی بنیاد ڈالی, جو کہ رضا خان پورے طور پہ شروع میں یہی چاہتا تھا کہ یہاں پہ ایک ریپبلک جمہوری ریپبلک قائم, کانسٹیٹیوشنلسٹ پارلیمنٹرین نظام قائم ہو. لیکن اس کو مطلب برٹش امپائر اور اس کے زیر اثر اس نے جو ہے وہ یہاں پہ ایک پہلوی حکومت بنائی, اور پہلوی اور اس نے پوری کوشش کی کہ ساسانیوں کے عہد کو ریپلیس کیا جائے. جو اسلامی نام تھے شہروں کو اس نے بڑی تعداد میں ان شہروں کے نام جو ہے وہ ساسانی عہد کے پہلوانوں اور ان کے جو ان کے ہیروز تھے ان کے نام پہ تبدیل کیا. پہلوی لفظ خود جو ہے وہ ساسانی پرانی ساسانیوں کے عہد کی زبان ہے, جس کا مطلب بہت شان و شوکت والا, عزت و تقدیم والا, بڑی بہادری والا. تو اس نے وہ پہلوی کا لفظ جو ہے وہیں سے ڈرائیو کیا اور اپنی سلطنت کی بنیاد پہلوی کے نام سے قائم کیا. اب یہی پہلوی رضا خان ہے جہاں سے امام خمینی کی پوری تحریک شروع ہوتی ہے. تو اب میں آپ کو امام خمینی کا ایک اسٹرکچر بیان کر دوں یہاں تک کی, اگر یہ جو میں نے ہسٹوریکل پیراڈائم بیان کیا اس سے اگر کوئی بات کریں.
ہاں, اس سے یہاں سے ہم شروع کریں. ویسے مجھے اس کے بارے میں اطلاع بالکل نہیں ہے, میں صرف سوالات پوچھ رہا ہوں, اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو تو پھر ہم اس کے اوپر کریں گے. سوال یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جیلانی بھائی نے جو فرمایا وہ یہ کہ ہمیں کئی ادوار ملتے ہیں اس ایران کے. ایک تو وہ ہے کہ جب ایران مسلمان ہوتا ہے, دوسرا وہ دور ہے کہ جس وقت ایران شیعہ ہوتا ہے, مسلمان شیعہ ہوتا ہے. یعنی پہلے ایران شیعہ نہیں تھا, سنی تھا, اس کے بعد ایران شیعہ ہوا. تو جس طریقے سے جیلانی بھائی نے بیان فرمایا یہ کہ ایران کو شیعہ بنانا ایک اسٹیٹ پروجیکٹ تھی, ایران اس وجہ سے شیعہ نہیں ہوا کہ وہاں شیعیت جو تھی وہ اس نے یعنی اہل سنت والجماعت کو اسی بھی یا نظریاتی شکست تھی, بلکہ اس طریقے سے ہوا کہ بادشاہ نے اس کو پسند کیا کہ اس کا ملک جو ہے وہ شیعہ ہو, تاکہ وہ خلافت عثمانیہ کا قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر مقابلہ کر سکے. یعنی اپنا قومی ظاہر قوم پرستی سے مراد اب یعنی خود ایک ہے کہ قومی تشخص کی بنیاد کے اوپر کر سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے فرمایا اصولی شیعہ اور ریڈی شیعہ تو سنیوں سے اتنے ہی دور ہیں کہ جتنے حنفیوں سے شافعی یا حنفیوں سے مالکی یا اس ٹائپ کی, اس سے زیادہ اصولی شیعہ اور ریڈی شیعہ اہل سنت سے دور نہیں.
ایک اور شیعوں کا گروہ ہے جسے کہتے ہیں اخباری شیعہ. اچھا یہ اخباری شیعہ اور اصولی شیعہ دونوں اپنے آپ کو اسماء اشری کہتے ہیں. تو جو سمجھنے کی بات ہے اور جس بارے میں کوئی اطلاع نہیں رکھتا میں سوال ہوتا ہے, ایک یہ کہ کیا اخباری شیعوں کا اصولی شیعوں سے جو اختلاف تھا اس کے نتیجے کے اندر علماء نے بادشاہ کی اس جد یعنی علماء شیعہ نے بادشاہ کی اس جدوجہد کو کس حد تک سپورٹ کیا اور اون کیا کہ ایران کو شیعہ بنایا جائے, ایران کو شیعہ بنایا جائے. یعنی لگتا ایسا ہے کہ جیسے اس پورے دور میں جس کے یہ تذکرہ کر رہے ہیں علماء شیعہ یا کم از کم غیر زیدی علماء شیعہ ان کے کیا کہتے ہیں کہ سلف صفویوں کے اور قاجاریوں کے وغیرہ کے حلیف تھے اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یعنی ظاہر شیعہ بناؤ گے تو شیعہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ مستحد وہ جیسے کہیے کہ یعنی مستحد اعلیٰ اور مرجع تقلید اور اس تمام کی جو بالادستی ہے معاشرتی سطح پہ وہ قائم کر. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا اس میں علماء ایشیا اور بادشاہوں کی یعنی ملنے کا اور ان کے ایک ساتھ مل کے ایران کو شیعہ بنانے کے کتنا ثبوت ملتا ہے؟ یعنی جو بادشاہوں نے ثبوت جو شیعہ بنایا ایران کو, جو کہ بنیادی طور پر میرے خیال میں 17ویں اور 16ویں اور 18ویں صدی کا دور ہے, اس میں کتنا شیعہ علماء کے سپورٹ کی وجہ سے اور کتنا شیعہ علماء کی جو تنظیمی وہاں گرفت تھی اس کو مضبوط کر کے اس کو شیعہ بنایا؟ نہیں لگتا تو ایسا ہی کہ شیعہ بنایا تو کس نے بنایا؟ تو علماء نے بنایا نہیں جی چلیں گے. یعنی میرے پاس تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ بتاؤ کچھ آپ کو پتا ہے؟
یہ کوئی حقیقت یعنی یہ بات کہی جاتی ہے بہت کہ زبردستی شیعہ بنایا گیا, تو کیا زبردستی شیعہ بنایا جا سکتا ہے کہ یعنی اس طرح سے کہ مار مار کے شیعہ بنائے, مار مار کے پورے اسٹیٹ میں جو لوگ ہیں سب کو. اس لیے ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا اس طرح سے یعنی پھیل سکتا ہے یا جس بھی نوعیت سے ایک آدمی کنورٹ ہوتا ہے اس نوعیت سے کبھی کنورژن ہوتی ہے کیا؟
موسم میرا خیال میں اجریس بھائی جو فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست بات ہے کہ کسی کا بھی عقیدہ تو آپ اس طریقے سے اسلام کیا کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتے. یعنی اگر میں کسی کو عیسائی بنانا چاہوں جب مار مار کے تو وہ نہیں ہوتا. یعنی میرے خیال میں اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ یعنی زبردستی سے مراد یہ کہ ان کو کسی کو ادار کی زبردستی ہے اور جو کہ سوچتے ہیں جو فیصلے کرنے والی ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں ریاست لوگوں کو پر اثر انداز ہوتی ہے ان پر جبرن جو ہے وہ
جیسے دیکھیں یقیناً جبرن لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے پہ راضی کیا. مثلاً جب عیسائیوں نے اسپین کا قبضہ کیا تو اسپین پہ قبضہ کرنے کے بعد وہاں جو بہت بڑی مسلمانوں اور یہودیوں کی آبادی تھی ان کو عیسائی بنا دیا اور وہ جبرن ہی بنایا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی تبلیغ وغیرہ کی وجہ سے بنایا بلکہ اور بہت جلدی یہ عمل مکمل ہو گیا وہ بن گیا. اچھا یہ کہا جا سکتا ہے اسی ایران یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ صرف نام کے عیسائی بنے, اصل میں وہ مسلمان ہی رہے یہ یہودی ہی رہے وہ. لیکن کتنی نسلوں تک وہ اسلامیت اور وہ یہودیت قائم رہی؟ وہ نہیں تو ان کے بیٹے نہیں تو ان کے پوتے, انہوں نے ان تمام رسوم و رواج کو اور ان اداروں کو کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر جو مسلط کیے گئے تھے ان کو قبول کر لیا اور ان کی جو بھی یادداشت اسلامی تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ تو بالکل ممکن ہے کہ لوگوں کو جبرن کوئی مذہب تبدیل کرنے پہ کیا جائے اور وہ خود نہیں تو ان کی نسلیں, کیونکہ وہ اسی نظام روایت میں منسلک ہو جاتی ہیں کہ جو دوسرے مذہب سے تعلق ہے ان کو بنا لیا جائے. لہذا یہ کہنا کہ جس وقت صفویوں نے یا قاجاریوں وہ ظلم کر کے لوگوں کو شیعہ بنایا, اگر انہوں نے ظلم کر کے بنایا تو اس وقت وہ لوگ اصلی شیعہ نہیں بنے بلکہ صرف اپنی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لیے، تقابلوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا کہ ہم ہاں شیعہ بن گئے، اور اس کے بعد لیکن پھر اس کے بعد ان کی نسلوں کو شیعہ بنانا، یہ کام تو پھر میرے خیال میں صرف مساجد اور مدارس اور رسوم اور انہی کے ذریعے ہوا، اس کے نتیجے کے اندر دادا شیعہ ہو یا نہ ہو پوتا تو ہو گیا، اور وہ تو شیعہ معنوں میں ہو گیا کہ اس کے لیے فطری یہی تھا کہ وہ ایرانی شیعہ، لہٰذا یہ تو بالکل ممکن ہے کہ لوگوں کو بنایا جائے.
بڑی تعداد میں کلینزنگ کی ہے، لاکھوں لوگ کلینز کیے ہیں، اور اس کے نتیجے عثمانیوں نے بھی مارا ہے شیعوں کو اپنے علاقوں کے اندر، اور شیعوں نے مارا ہے صفویز کے زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں.
مطلب میرا یہی ہے کہ جو سوال ہے جس کا ہم ابھی جواب میں بھی نہیں دے سکتے، لیکن ایک سوال اس لیے کہ دیکھیے امام خمینی اور دیگر جو آیت اللہ العالم صفویوں سوری یہ پہلویوں کے دور میں ہمیں ملتے ہیں، ان کا بھی جو ریلیشن شپ بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے بڑا ایمبیگوس ہوتا ہے. یعنی امام محتسم پہلے شیعہ امام ہیں جنہوں نے بالکل کھل کے اور شروع سے پہلے دن سے بادشاہ سے براس کی. ان سے پہلے جو آیت اللہ عالم تھے یعنی امام حکیم، وہ بادشاہ کے مشیر تھے. اچھا اس سے پہلے والے بھی اور اس سے پہلے والے بھی، یعنی دربار سے ان لوگوں کا تعلق ہوا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے جب امام خمینی نے یہ تمام یہ شاہ کو یعنی گالیاں دینا شروع، مجھے اس وقت وہ تو یاد نہیں آ رہا فارسی لفظ جو کہتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ سے شاہ کو جب مخاطب کرتے تھے وہ کہتے تھے یو مزریبل مین، پتہ نہیں اس کا فارسی کیا تھا خاص، یو مزریبل مین. تو بادشاہ نے یعنی شاہ یہی کہا تھا کہ دیکھو یہ تم کیا یہ تم کہتے ہو مجھ کو، تو تمام آیت اللہ العالم تو ہمارے دربار میں شریک رہے میرے ساتھ ہیں. تو امام خمینی نے جواب دیا تھا، یہ جواب دیا تھا کہ ہاں وہ حسنی تھے میں حسینی ہوں، یہ مجھ میں اور ان میں فرق ہے کہ وہ حسنی تھے اور میں حسینی ہوں. لہذا اس کے اوپر گفتگو کرنا، دیکھنا کیسے علماء نے دیا، ہمارے لیے بڑا اہم سوال ہے کہ علماء جو اس وقت ایک کافر ریاست کے حلیف ہیں، اس وقت پاکستان میں علماء کی بہت بڑی اکثریت کافر ریاست کی حلیف ہے، اور اس کے خلاف وہ کسی جدوجہد کو مناسب نہیں سمجھتی، اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے، اور اگر جائز ہے بھی تو وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت عملی کے خلاف ہے. یہی پوزیشن انقلاب ایران سے پہلے جمہور علماء شیعہ کی، جمہور علماء، اور یہاں تک کہ انقلاب کے بعد تک کچھ بہت سے ایسے علماء تھے کہ جو اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. مثلاً وہ اس طرح نام بھول رہا گیا، وہ اچھے کئی بڑے بڑے مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. تو اس میں بھی یہ بھی ایک بڑی ہے کہ کس طریقے سے، اول تو یہ کہ ہو سکتا ہے کیا یہ میری رائے درست ہے یا درست نہیں ہے کہ علماء ایران اور قاجاری اور پہلوی بادشاہوں کے درمیان تو ایک تقسیم کار تھا، بالخصوص ایران کو شیعہ بنانے کی پروجیکٹ میں. ایسی تو کوئی پروجیکٹ پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ علماء کے کسی کام کو کفار حکمرانوں نے آگے بڑھایا ہو، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. علماء کی کوئی پروجیکٹ دیجیے آپ دیکھیں کہ جناح صاحب نے ایک عالم کو بھی کبھی وزیر نہیں بنایا، یا لیاقت عثمان نے یا سردار نصر نے، مسلم لیگ کے ساتھ جو کچھ بھی دیوبندی اور بریلوی حضرات نے دیا تو سب ون وے تھا. ان معنوں میں کہ وہ بریلوی اور دیوبندی تو مسلم لیگ کے لیے بہت کچھ کرتے تھے، مسلم لیگ نے تو دیوبندیوں اور بریلویوں کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، یا کیا ہو تو مجھے تو پتا نہیں. لیکن ایران میں تو واقعی ایک شیعہ پروجیکٹ تھی کہ جس کے اندر سلطنت نے ہی یہ ممکن بنایا کہ ایرانی یا کہ شیعہ علماء کی جو معاشرتی صف بندی ہے وہ ممکن ہو سکے نہیں. لہذا ایک چیز تو اس کو دیکھنا ہے کہ کیا واقعی یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں ہے، واقعی کیا علماء شیعہ اور بادشاہوں میں امام محتسم سے پہلے ایک یعنی تقسیم کار تھا، اور اگر وہ تقسیم کار تھا تو اس کی نوعیت کیا تھی، اور اس کو کیسے امام نے ختم کیا، اور ختم کر کے بادشاہ کو جو ہے وہ شیعیت کا سب سے بڑا دشمن کے طور پر بادشاہ کو بیان کیا. نہیں امام جو تھے خالص بالکل کٹر شیعہ تھے، زبردست شیعہ، یعنی ان کی شناختی وہ کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ تو شیعہ تھے ایبسلوٹلی 100%. ان کو بھی تو انہوں نے بادشاہ کو سیاہی کا سب سے بڑا دشمن بنا کے پیش کیا یہ تو ان یہ بڑا اہم سوال ہے جس کو ہو سکتا ہے ہم ابھی جواب نہ دے سکیں لیکن اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے کس نوعیت کا تعلق تھا علماء شیعہ اور بادشاہ کرنا جی جی لائن کچھ آپ اس پیج میں کرنا
اس میں ڈاکٹر صاحب یہ شیعت کا تھوڑا سا یہ کہ شیعت کا وجود اور شیعت کا کیا یعنی اس میں کیوں اس طرح اس پہ تھوڑی سی نہیں ہونی چاہیے کہ یعنی بہت اہم پورا مطلب وہ شیعت کا وجود کیا تھا
وہ ہمارے ساتھ ایک تنظیم اسلامی بھائی آتے تھے وہ غائب ہو وہ ایک تھی ہم کرنا چاہتے تھے اس طرح اور وہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے شیعت کے اوپر اور امام خراسانی حضرت عقائد خراسانی نے بھی شیعت سنی اسی کتاب کے اندر موجود ہے تو وہ کرنا چاہتے لیکن وہ بھائی تو وہ کتاب بھی لے کے بعد میں وہ خود لکھا دیا کیا کیا جائے
اپروول نہیں آئی ابھی اس طرح
آگے بغیر کا آپ
نے بھائی یہ جو کچھ اسکال میں نے بیان کیے سلسلے میں کچھ
میں مطلب یہ کہ یہ جو انگریز بھائی اور زائد بھائی نے کہا بڑا مطلب یہ کہ آج کل یہی اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام بڑا صلح کلی کا مذہب ہے اور یہ مارتا پیٹتا نہیں ہے جتنی بھی ہم نے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے وہ بڑی صلح اور راستی کے ساتھ بنایا ہے ایک بڑا ہی ہے اسی پیراڈائم میں رہتے ہوئے ہم بہت ساری چیزوں پہ انالیسس کرتے ہیں کہ جناب یہ مار پیٹ سے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا اسلام نے بڑے لوگوں کے قلوب کو تبدیل کیا اور یہ تصوف نے اور اس طرح یہ لوگوں نے اسلام قبول کیا تو یہ ایک مطلب ایک بڑی تاریخی طور پہ مطلب ہم سہو نظر کر جاتے ہیں پوری اپنی تاریخ سے اور پھر وہ جو جسٹیفائی کرتے ہیں ہمارا جسٹیفیکیشن کا طریقہ مروبیت ہی کا ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا ظلم اور جبر اور اگر آپ یہ برتاؤ آپ اپنے نفس کو دیکھ لیں جب تک کہ آپ اس کو زیر دست نہیں کریں گے ظلم اور جبر سے تو وہ کبھی بھی آپ کے قابو میں نہیں آئے گا چلاؤ آج کی سے کہاں آتا ہے
کیا مطلب یعنی آپ نے کہاں کیا
آپ کا خیر ہے نہیں
آپ جو مطلب سنیوں کو مطلب 60 لاکھ
نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صلح و آشتی کے ذریعے لوگ تبدیل نہیں ہوتے اس کے لیے ظلم اور جبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ کیوں مارا کیوں نہیں مارا
دیکھیے نا پہلی بات تو یہ ایک بات میں عرض کر دوں پہلی بات تو کسی کو مسلمان بنانا ظلم نہیں ہے ظاہر یہ تو سب سے پہلی بات ہے ظاہر جبر ہے ہو سکتا ہے یعنی جبر ظلم تو نہیں ہے اس لیے اس کے نتیجے میں وہ جنت میں جائے گا اگر آپ اسی چیز کو فراموش کر دیں اور تو اسلام اور مسلم مذاہب کو آپ ایک سطح سے کھڑا کر دیں کسی کو عیسائی بنانا یقیناً ظلم ہے کیوں اس لیے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور کسی کو مسلمان بنانا ظلم نہیں ہے اس لیے اچھا یہ میری دلیل نہیں ہے یہ علاء الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے اور آپ نے بالکل یعنی نہیں چھوڑا دبا سب مسلمان دلیل یہی دے دیں تو ظلم کا لفظ تو آپ نہیں استعمال کر رہے ظلم تو نہیں ظلم تو ہرگز نہیں یقیناً مرتد بنانا ظلم ہے لیکن مسلمان بنانا اسی لیے تو ہمارا محض یہ دعویٰ تھوڑی ہے کہ اسلام حق ہے ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ اسلام الحق ہے اس کے علاوہ کوئی حق نہیں یہ دعویٰ ہے لہذا اگر اسلامی ریاست قائم ہوگی تو یعنی وہ جس طرح کے احکام کے حساب سے وہ اس بات کی پوری کوشش کرے گی کہ لوگ مسلمان بن جائیں نہیں اس کی پوری کوشش کرے گی اب اس میں کتنا جبر کیا جائے گا نہیں وہ ایک دوسری بات ہے اس کو ایک ریلیونٹ ایشو لیکن میں
یہ بات کی کہ یہ تاریخ سے اور اس میں کتابیں بھی خود ایران کے اندر لکھی گئی ہیں اصلاح شیعہ کے نام سے اور شیعیت اصل میں یہ وہ ایک سیاسی مسئلہ اور امیہ کے خلاف یعنی بنو امیہ کے خلاف اور اہل بیت کے محبت میں جو ہے ایک سیاسی مذہب کے طور پہ جو ہے نا اور سیاسی فرقے کے طور پہ زیادہ رہا ہے ان کے خلاف کیونکہ جتنی بھی اس وقت شیعوں کے جتنے بھی آپ مذہبی تہوارات دیکھیں تو تقریباً آپ کو جو ماتم کرنا ہے اور جلوس نکالنا ہے وہ تمام کا تمام یہ تھا کہ اس وقت امیوں کے خلاف یا باجیوں کے خلاف جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا سیاسی طور پہ جو ہے نا ان کو کمزور کرنا ہو میاں کو اور اہل بیت کو جو ہے طاقتور کرنا ہو تقریباً وہ سارے سلوگن جو ہے نا اس کو زیادہ تر اپنایا گیا ہے اور اس کی مذہبی شکل جو ہے بعد میں یا پہلوی یا اس والے دور کے اندر جو ہے زیادہ آتی ہے ان میں سے پہلے وہ ایک
سیاسی شکل زیادہ رہی کہ سیاسی طور پہ ان کو کمزور کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا وہ زیادہ رہا. تو اس سلسلے میں جلانی بھائی نے جو ہے نا اس میں نہیں لکھا کہ ایران جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوا یا ایران کے علاوہ دیگر شیعہ ریاستیں اور دیگر شیعہ علاقے جو ہیں ان کے اندر یہ سیاسی غلبہ زیادہ رہا یا یہ ہے کہ لوگ جو ہے مذہبی طور پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت پر جماعت سے تبدیل کر کے اہل شیعہ کی طرف لے کر آ گئے. مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ زیادہ تر سیاسی غلبہ تھا.
نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دیگر ریاستیں وہ کون کون سی ہیں؟
مثلاً آئیزر بھائی جان, مثلاً آئیزر بھائی جان, مثلاً سیریا, سیریا کے اندر زیادہ تر یعنی اکثر اچھی ہوتی ہے وغیرہ
باقی
یہ تو صحیح ہے کہ وہ شیعہ ریاست نہیں ہے ظاہر ہے نہ آئیزر بھائی جان شیعہ ریاست ہے. شیعہ ریاست تو اگر کوئی ہے تو وہ اکیلی ایرانی ہے, لیکن شیعوں کی اکثریت یعنی مانو جرمانوں میں پاکستان سنی ریاست ہے, ان مانوں میں آئیزر بھائی جان شیعہ ریاست یقیناً یا سیریا تو ہے. اور وہ جو آپ دیکھیں کہ حافظ اسد جو تھا وہ اور اس کا بیٹا اس کا پورا خاندان یہ تو عالوی تھے لیکن وہ شیعہ ہو گیا یعنی وہ اس نے عالوی اچھی توبہ کرنی اور وہ اسنا اچھی شیعہ چنانچہ یہ بشر الاسد یہ بھی اسنا اچھی شیعہ تو مطلب شیعہ نہیں تو سوال لیکن اچھا میں بھی یہ سب ہمارے پاس اس کا جواب نہیں لیکن یہ اہم سوال اسے نوٹ کر لینا چاہیے کہ شیعہ علماء اور بادشاہ یعنی پہلوی اور قاجاری بادشاہوں کے درمیان کس نوعیت کا تعلق تھا اس کے نتیجے میں آچاریوں نے اور ایک شیعہ پروجیکٹ کو اسٹیٹ پروجیکٹ بنایا اور وہ پھر امامت کو کیسے بنا.
جی جی مطلب یہ کہ اس کو میں آئے گا آگے یہاں پہ مختصرا یاد کر دوں کہ جو تفریح انہوں نے مطلب یہ کہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کیا اسٹیٹ مدرسے اور علماء کے درمیان. اس نے یہ کیا کیا کہ جتنے علماء اس نے جو تھے وہ امپورٹ کیے ہیں ایران کے صفیوں نے, صفیوں نے جو ہے مطلب قاچاریوں سے پہلے صفوی شیعہ لے کے آئے نا,
جی
پہلوی قاچاریوں کے بعد پہلوی ہیں تو میں ذکر کر رہا ہوں صفیوں کی. مطلب میں جو کہتا ہوں کہ تاریخ سے اس کو جب ہم لنک کرتے ہیں تو اسی سے وہ نکلتی ہے کہ پوری ایک جدوجہد. اس نے شام سے اور لبنان سے بڑی تعداد میں علماء لا کے ایران کے اندر بسائے اور ان کو جائیدادیں اور جاگیریں اور اسٹیٹ کے اندر جو ہے ان کو مطلب قاضی القضاء کا جو عہدہ تھا قاضی کا اور اس طرح سے دیگر ایک طرح سے علماء کو اس نے نائب کے طور پہ وہاں پہ رکھا اور بڑے بڑے علماء کو جو ہے وہ مختلف ترغیبات دے کر ایران کے اندر لے کے آیا, وہ لبنان سے شام سے ایون بعض دفعہ مطلب یہ کہ انڈیا سے بھی اس نے منگائے. اور یہ جو امام خمینی تھے وہ خود ایک ہندوستانی مطلب ان کے پردادا جو تھے وہ ایک ہندوستانی شیعہ عالم دین تھے جو کہ وہاں پہ جا کے بس گئے.
بلکہ ان کے مکان کو کاشانہ ہندی کہتے ہیں, ان کے مکان کو خمین میں جو ان کا مکان ہے وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے وہ کاشانہ ہندی تھوڑی سی ہے بالکل چار دیواری ہے جس کے اندر دو چار کمرے بنے ہوئے ہیں اسے کاشانہ ہندی ہی کہتے.
تو یہ مطلب اسٹیٹ پروجیکٹ جو تھا وہ مدرسے عالم اور ریاست کے گرد اس طرح سے تانا بانا بنا ہوا تھا کہ اس میں ایک مطلب ایک پرسٹیج کی حیثیت علماء اور مدرسے کو حاصل کی اور یہ رشتہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے آچاریوں کے عہد تک تو قائم تھا. لیکن رضا خان نے جو کہ محمد رضا شاہ پہلوی کا باپ تھا اس نے علماء کو اس طرح سے بے تکریم کیا کہ اس کے بعد وہ پوری جدوجہد جو قاچاری دور میں شروع ہوئی تھی ویکنیس کی صورت میں کہ علماء اس کے مختلف قسم کے جو تیل وہاں پہ پیدا ہو گیا تھا جو اس کی تمباکو کی سلطنت کی اس کے اوپر وہ اور علماء ہمیشہ سے ایک پاور رہے ایران کے اندر سختیوں کے دور سے لے کے کچھ پہلوی کے دور تک کی جو بھی سیاسی معاملات تھے اس کے اندر علماء براہ راست مداخل تھے. خواہ تیل کا معاملہ ہو مطلب یہ کہ یہ تمباکو کا معاملہ ہو یا کانسٹیٹیوشنلسٹ ہو یا اسی طرح سے ایک ریاست انہوں نے جنگل کی بنائی تھی اس کے اوپر بھی گیلان کے اندر وہ جب اپنا وہ آئے گا اس کے اوپر میں وہاں ذکر کروں گا اس کو. تو علماء ایک ہمیشہ ایک ریاست کے اندر بادشاہ کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات میں دخیل رہے اور وہ دخل اور ان کی پازیٹیولی وہ ایکسیپٹ کرتا تھا بادشاہ. مثال کے طور پر جب انہوں نے کہا کہ یہ جو تمباکو کا معاملہ برٹش کے ساتھ کیا گیا اس کی مونوپلی جو قائم ہو گئی ہے اس کے اوپر انہوں نے فتوا دیا اور لوگوں نے اس کو حرام قرار دیا تمباکو کو اور پوری برٹش کی جو مونوپلی تھی وہ بیٹھ گئی. اسی طرح سے تیل کے معاملات تھے پھر جب کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ وہاں پہ چلی اس کے اندر علماء کا براہ راست ہاتھ تھا قاجار کے درمیان, اور محمد رضا خان جو آیا اس نے اس بری طرح سے علماء کی تذلیل کی کہ وہ جو اسٹیٹس تھا ان کا اور وہ جو مقام تھا اور وہ جو مدرسے تھے وہ پورے کے پورے بند ہو گئے. علماء کو پکڑ پکڑ کے اس نے کہا کہ یہ پگڑی پہننا, یہ دستار باندھنا, یہ امامہ باندھنا منع ہے. تو اس کو مطلب یہ کہ جو بھی راستے میں مل جاتا تھا برسر عام اس کی دستار اتار کے جلا دی جاتی تھی اور اس کو فرانسیسی ٹوپی پہنا دی جاتی تھی. وہ اس کو میں اپنے مقام پہ بتاؤں گا, لیکن یہ کہ میں علماء کو ہمیشہ سیاسی مداخلت اور ریاست کے اندر ایک مقام اور پرستیج حاصل.
یہ ہے کہ شیعہ علماء کے اندر کیا کچھ ایسی ہیرارکی ہے کہ ایک سینٹرل لیڈرشپ ہوتی ہے, جیسے یہ جو مرجع خلائق ہوتے ہیں جو جیسے مرجع ہیں, تو یہ تمام علماء کے اندر سے خود ایک یعنی ایک ایسی فکر ہوتی ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے. اس وجہ سے یعنی یہ اثر و رسوخ سے بھی جیسے ایک فتویٰ دیا تو سب لوگ تمباکو نوشی حرام ہو گئی, اور اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں تو علماء کی ایسی کوئی اس میں کوئی مرکزی فرق نظر نہیں آتا کہ اس کی دفتر کو رجوع کر.
مرکزی میرے خیال میں یعنی ان کے ہاں ظاہر ہے کہ یہ زیادہ فارملائز ہے, یعنی یہ ہم شیعہ چرچ کی بات اگر کریں تو وہ کوئی ایکسپشنل بات ہو کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے, لیکن جو یعنی کئی مرجع ہوتے ہیں یعنی جو کچھ میں جانتا ہوں ظاہر ہے میں بالکل نہیں جانتا, اس کے اوپر ہمیں ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم پہلے شیعیت کے اوپر ایک وہ کریں بعد میں دیکھیں. کئی مرجع ہوتے ہیں مرجع تقریر مثلا پاکستان میں امام خمینی مرجع نہیں یا عموماً امام خوئی اور ان کے جو تلامذہ ان کے جو مقلدین ہیں وہ امام خمینی کے مقلدین سے بہت زیادہ ہیں, تو کوئی ایک مرجع تو نہیں ہوتا. اچھا کوئی ایک آیت اللہ العالم بھی نہیں ہوتا, بلکہ آیت اللہ العالم بھی کئی ہوتے ہیں بغیر, لیکن ان کے مدارس کے اندر یہ درجہ بندی خود بخود ہو جاتی ہے کہ زیادہ صاحب علم و تقویٰ یہ وہ فقی بڑا فقی کون وغیرہ, کہ جو یقیناً 1960 کے بعد سے امام خمینی کو وہ درجہ یعنی حاصل ہو گیا تھا, اور تمام علماء وہ علماء بھی کہ جو امام خمینی سے اختلاف رائے رکھتے تھے اور شاہ کے حامی تھے کسی نہ کسی, وہ بھی امام خمینی کی جو اصولی فوقیت تھی کہ مذہب میں اس سے انکاری نہیں. تو اب وہ کیسے وہ ہوتا ہے کیا مثلا ایرانی جیسے ہمارے ہاں بھی پہلے جو ہمارے خانقاہ ہوتے تھے ہمارے مدارس میں امتحان یا ڈگری اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا, ویسے ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ ڈگری اور امتحان وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں, جو تو اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں, جب کتاب مکمل ہو گئی تو پھر آپ یعنی اس نے آپ کو فارغ کر دیا وغیرہ, تو ایسی چیز نہیں. تو کیا طریقہ ہے جس کے نتیجے کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو رہا بھی ہوں کہ ان کی کوئی خاص تحقیق مثلا امام خمینی کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ آپ نے یعنی جس مقالے کے اوپر آپ کو مرجعیت کی اور یعنی آیت اللہ عالم کی وہ یہ تھا کہ اگر انسان چاند میں پہنچ جائے تو نماز کے اوقات کیسے متعین کیے جائیں گے, اس کے اوپر آپ نے یعنی مقالہ لکھا تھا جس کے بعد آپ کو یہ جو مرجع یعنی تسلیم کیا گیا چاند میں اوقات نماز کیا, تو وہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں, لیکن یقیناً یہ درست ہے کہ ہمارے ہاں علماء کی جو تنظیمی یعنی شب بندی ہے اس سے کہیں زیادہ اسٹرکچر ہے شیعہ چرچ, اور اس کے اندر یعنی یہ کہ یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی شیعوں میں اپنے علماء کی جو عزت اور تکریم ہے وہ ہمارے ہاں سے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ, اور مثلا وہاں جناب کا لفظ غیر عالم کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا, اگر یعنی پاکستانی ہندوستانی شیعوں میں بھی اگر کہیں گے جناب تو وہ عالم ہی ہوتا ہے, اور اس کی یعنی شیعہ کتنا بھی وہ ہو یعنی دوسری ملحد اور کمیونسٹ زیادہ تر کمیونسٹ شیعہ ہی ہوتے ہیں وہ, لیکن اپنے عالم کی وہ بہت عزت کرتا ہے ان کی بات ماننا ہوتا ہے ہوتی وغیرہ وغیرہ, تو یقیناً شیعوں کے اندر علماء کا اقتدار ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ مستحکم ہو گیا.
اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے دور کے اندر وہ کیا ایسی خرابی پیدا ہوتی تھی اسٹرکچرل کے جس کے خلاف ان یہ پوری جدوجہد جس طرح راجنیتی
مطلب آپ یہ آپ یہ سوال پہلے کر رہے ہیں خرابی تو یہی تھی کہ عظما کو ان کی توقیر ختم کی کر دی گئی اور رضا خان نے پورے کا پورا لبرلائز کرنے کی کوشش کی ایران کو, اور وہ جو مطلب مدرسے اور مسجد اور علماء کی جو توقیر اور عزت اور ان کی مطلب یہ کہ اس نے جو ریفارمسٹ پالیسی اپنائی اس کی وجہ سے پورا ایک مطلب یہ کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ ان کے اقتصادیات کے اوپر بھی زد پڑ رہی تھی, ان کی عزت و تقریم کے اوپر بھی زد پڑ رہی تھی, اور مختلف قسم کے ریفارم کی وجہ سے ان کی حیثیت جو تھی وہ سب آرڈینیٹ سے زیادہ ایک عام آدمی کی سطح کے اوپر آ کے وہ کھڑے ہو گئے.
اس میں یہ ظاہر ہے جیسے ہمارے جیل میں فرمائی آخری سوال آخر میں ہے ضرور کرنا چاہیے, لیکن اس کا عمومی جواب یہ ہے کہ بالکل جس طریقے سے ہم مغل سلطنت کو ایک اسلامی سلطنت تصور کرتے تھے اس کی تمام تر خامیوں کے باوجود, اسی طریقے سے علماء شیعہ قاجاری سلطنت کو ایک اسلامی سلطنت تصور کرتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ اصلی نظام اقتدار ابھی تک شرع مطہرہ ہی کے یعنی ہے اور یہاں شرع ہی کا نفاذ ہوتا ہے ہمارے ذریعے. لہٰذا قاجاری سلطنت کو ویسے ہی ایک اسلامی سلطنت سمجھا جاتا تھا جیسے ہم مغل سمجھتے. اب جس وقت وہ اعلی کار بن گیا برطانیہ کا اور روس کا اور امریکہ کا, تو انہوں نے کہا یہ سلطنت جو ہے یہ اب ہماری نہیں رہی, اور انہوں نے عرس یعنی ان کی جو جدوجہد تھی وہ بادشاہ کے استعمار کے اعلی کار بننے کے خلاف تھی, اور یہ تو یعنی دشمن یہ بات کہتا ہے کہ انہوں نے چونکہ ان کے اقتدار وغیرہ ختم ہو گئے لہذا یا ان کی جو مراعات تھی ان کی جو وہ ختم ہو گئی. اصلی مسئلہ اگر ہم ان کی نیک نیتی پہ اعتبار کریں تو وہ تو یہ تھا کہ اسلامی سلطنت جس کو وہ ایک اسلامی سلطنت سمجھتے تھے وہ غیر اسلامی ہو گئی, وہ بادگزار سلطنت ہو گئی استعمار کی. یہ ان کی امام خمینی کی یہی یعنی آپ کی اگر تحریرات پڑھیں یہ وہ تو وہ یہی بنیادی بات بادشاہت پہ ایسا کہ ان کے اعتراضات نہایت کمزور ہیں, کوئی خاص بادشاہت پہ اعتراض نہیں, اعتراض جو ان کا ہے وہ تو استعمار پہ ہے, امریکہ اور جیسے کہ پہلے برطانیہ امریکہ فرانس روس اس کے خلاف یہ تم نے یہ ان لوگوں کی تم نے قبول کرنی. جب انہوں نے شرع کو اور علماء کے اقتدار کو ختم کیا تو اس کی جگہ رکھا کیا سوئٹزرلینڈ کا قانون اور فرانس کا اور برطانیہ کا اور روس کا, یہ وہ تو یہ بالکل جس طریقے سے ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں. وہ ہم سے ان معنی میں شفقت لگا کہ ہم نے دیکھا کہ مغل سلطنت کے بعد سے اسلامی ریاست ختم ہو گئی, ہم یہ بات نہیں پہچان سکے. ہم نے کہا نہیں پاکستان زندہ باد, وہ انہوں کبھی نہیں کہا ایران زندہ باد, یہ شاہ جو ہے ایرانی نہیں. ان کے اندر مسلم قوم پرستی نے وہ تفرق نہیں حاصل کیا جو ہمارے ہاں حاصل ہوا علماء کی صفوں میں بھی اور غیر علماء کی صفوں کے اندر بھی, بلکہ انہوں نے مسلم ایرانی قوم پرستی کو ہمیشہ ایک استعمار کا اعلی کار کے طور کے اوپر ٹھیک سے, اور وہ اسی جدوجہد کو جاری رکھتے تھے کہ جو ہمارے یہاں حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مغل سلطنت میں اصلاح ہونا چاہیے اور مغل سلطنت کو ایک بہتر کرنا چاہیے اور اسلامی طرح. یہ بنیادی فرق یہ
سب استعمار سے یعنی کہ علماء کا تعلق اور پھر یہ کہ بادشاہت کا تعلق اس پہ نہیں بتایا کہ استعمار کا کیا کردار تھا اس دوران کیا براہ راست تو میرا خیال اقتدار نہیں آیا
نہیں بالکل آیا. اس نے ایران کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, جس کے ایک تہائی کے اوپر روس کا قبضہ تھا, ایک تہائی کے اوپر برطانیہ کا قبضہ تھا, ایک کے اوپر فرانس کا قبضہ تھا 19ویں صدی کے آواز ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشنل جو اسی کی یعنی اسی انٹیلیجنس اس کی ایک کوشش ہے.
اس کے خلاف جدوجہد پہلیوں نے کی, اس کے خلاف جدوجہد کس نے کی استعمار کے خلاف اور اس سے ایران کو جو ہے
یعنی
جو آج کا ایران کا جو ہے وہ علاقہ ہے وہ ایک نیشنلسٹ علاقہ جو بنایا ہے تو پہلیوں نے پھر اس کو آزاد کروایا نا,
آزاد ان معنوں میں نہیں کروایا کہ انہوں نے کوئی جنگ جیتی, آزاد ان معنوں میں کرایا کہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے جو حالات تھے جس طریقے سے اتاترک نے فائدہ اٹھا کے امپیریلسٹوں کو اس کا قائل کر دیا کہ اگر تمہاری بادگزار ریاست یہاں بن جائے گی تو تمہاری بھی بہتر ہے. بنیادی طور پر برطانیہ کو فتح ہو گئی اور روس کو شکست ہو گئی ایران کے اندر, اور برطانیہ کی فتح کے نتیجے میں رضا خان کی بادشاہت کی جنسائی قائم, اور علماء ایران کی جو براعت ہے وہ براعت اسی استبداد اور اسی بدگزار ریاست کے قیام پہ. انہوں نے شاہ کی ریاست کو کبھی اسلامی ریاست نہیں قبول کیا, کہتے تھے کہ قاطاری ریاست ایک اسلامی ریاست تھی لیکن پہلوی ریاست جو ہے یہ اسلامی ریاست نہیں ہے, کافر ریاست. یہ
اس طرح سے وہاں موجود تھا کہ اس نے کوئی قاچاریوں کی حکومت نہیں ختم کی, ان کو موجود رکھا اس نے. جیسے ہندوستان میں اس نے بادشاہ کو بالکل اس طرح سے تحقیق کر دیے, وہاں نہیں کیا. وہاں پہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مطلب اپنی جو اس کی معاشی پالیسی تھی اس کے تحت روس فرانس اور یہ برطانیہ وہاں موجود تھے, لیکن انہوں نے کوئی ڈینسٹی کو ختم نہیں کیا.
لیکن عملاً تین دائرے بنا لیے خدا, عملاً ایک حصے پہ روس کا قبضہ, بادشاہ ایک کاٹ کٹ پتلی ہو گیا تھا, اور عملاً قبضہ ایک جگہ روس کا تھا, ایک جگہ فرانس کا تھا, ایک جگہ برطانیہ کا, اور پھر انہوں نے وہ بادشاہ کی جگہ رضا خان کو رکھا, اور اس میں بنیادی طور پر فرانس تو پہلی جنگ عظیم باغی کے یعنی ختم ہی ہو گئی تھی, اس کا وہ نہیں رہا, لیکن روس کی شکست دے دی, اور برطانیہ نے پورے ایران کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا, اور اپنا ایجنٹ اس نے رضا خان کو, پھر محمد رضا کو. جی آگے ڈیڑھ بجے تک کریں گے ہم, پھر اس کا ختم کریں گے.
مطلب یہ ساری چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی بار بار. اب میں حضرت امام خمینی کا جو ہے وہ ایک بایوگرافی بیان کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد جو ان کا وصیت نامہ ہے وہ پیش کروں گا. پھر مطلب یہ تمام ایشو جو ہیں وہ ایونٹ وائز محمد رضا خان سے لے کے 1978 تک خمینی صاحب کے ایران آنے تک کی, وہ ہم ایونٹ وائز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں پہ میں امام خمینی صاحب کا ایک وہ زندگی کے حالات وغیرہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت امام خمینی صحیح اکتوبر 1902 کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے. آپ کا والد کا نام آیت اللہ سید مصطفیٰ موسوی اور دادا کا نام سید احمد موسوی تھا. باپ دادا دونوں عالم دین تھے. آپ کی والدہ کا نام حاجرہ بانو. خمینی نے ابتدائی تعلیم مقامی علماء سے خمین میں حاصل کی, بعد میں عرق اور قم میں جید علماء اکرام سے تعلیم حاصل کرتے رہے. 27 برس کی عمر میں آیت اللہ مرزا محمد تقوی تہرانی کی صاحبزادی سے شادی کی, جن سے ان کی دو نرینہ اور تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں. امام علوم اسلامی کے تحصیل کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس اور معرفت الہی کو ضروری سمجھتے تھے, اور امام فقہ اور اصولی فقہ پر کامل عبور رکھتے تھے. آپ نے مرحوم آیت اللہ برجردی کی سرپرستی میں ایک مدرسے میں حلقہ درس بھی قائم کیا. آیت اللہ برجردی کے انتقال کے بعد امام قم کے مدرسے کے سرپرست اعلیٰ مقرر ہوئے. ولایت فقی یا حکومت اسلامی, رسالہ فی الاجتہاد, تہذیب الاصول, جہاد اکبر, کشف الاسرار, صحیفہ نور, مصباح الہدایہ امام کی مشہور تصنیفات ہیں. حکومت نے جب انقلاب سفید کا پرچار کیا جس میں جمہوریت, ترقی, مزدوروں, کسانوں اور عورتوں کے حقوق کا پرچار کیا گیا تھا, خمینی نے اصلاحات کو غیر اسلامی قرار دیا اور صدائے احتجاج بلند کی. ایران میں 1962 میں جب وزرا کی کابینہ نے وزیر اعلی اعلام اسداللہ کی صدارت میں اجلاس منعقد کیا, جس میں مطلب یہ عالم نہیں اعلام ہے, جو اعلام وہ ایک سلطنت رہی ہے جو کہ ساسانیوں سے پہلے ایران کے اندر قائم تھی, اس کی بنیاد پہ اس کے وزیر اعظم کا نام ہے. اعلام اسداللہ کی صدارت میں اجلاس منعقد کیا جس میں انتخابات کے امیدواروں اور رائے دہندگان کے مسلمان ہونے کی شرط حذف کر دی گئی, قرآن کریم پر حلف برداری اور قسم کھانا لغو قرار دیا, اور امام نے اپنے مختلف مراسلوں میں وزیر اعظم علم کو سخت تنقید کا ادب بنایا اور اس کو مختلف مراسلے اور ٹیلیگراف روانہ کیے. فیضیہ کا تانہ جو جون 1963 کے واقعات, اور پہلے امام کو نظر بند کیا گیا, بعد میں ان کو جلاوطن کر دیا گیا. امام کی جلاوطنی کا آغاز ترکی سے ہوا, بعد میں عراق چلے گئے اور مختصر عرصہ فرانس میں رہے. 15 سالہ جدوجہد جلاوطنی کے بعد یکم فروری 1989 کو ایران واپس تشریف لائے اور موجودہ اسلامی ایران کی بنیاد ڈالی. 11 سال تک ایران کی رہبری کرتے رہے اور 23 جون 1989 کو آپ انتقال کر گئے. مطلب اب امام کی مطلب یہ کہ جو اسٹریٹجی تھی, جو ان کی مطلب یہ کہ جو ان کی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ان کی خصوصیات یہ تھی کہ نظر بر قدم, جو تصوف کا ایک یہ ہے کہ ہمیشہ نظریں جو ہے وہ قدم کے اوپر جمائے رکھنا, اور ادھر ادھر جو دنیاوی رغبت اور جو اس کی چکا چوند ہے اس سے اپنے آپ کو کاٹ لینا. تصوف کی طرف ان کا بڑا رجحان تھا, گو کہ تصوف کے سلاسل جس طرح اہل سنت و جماعت میں ملتے ہیں اس طرح کے شیعہ کے ہاں نہیں ہوتے, کیونکہ وہ تصوف جو ہے وہ محبت اور عشق کے اوپر قائم ہوتا ہے, جبکہ شیعیت جو ہے جبر اور بغض اور حسد کے اوپر وہ اپنی چیزیں آگے لے کر چلتی ہے. امام کی اور خصوصیات یہ تھی کہ صرف ایک وقت کھانا کھاتے تھے, سادہ رہتے, زمین پہ سوتے تھے, اور حد المقدور کوشش کرتے تھے کہ مطلب یہ کہ کم سے کم سوئیں, زیادہ سے زیادہ کام کریں اور فرش کے اوپر سوئیں. دوسرے پاکی اور طہارت کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ کہیں اگر جائیں تو کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں کھانا کھانا اپنی طہارت و پاکیزگی کی وجہ سے بڑے ہی اس میں جو ہے ریلیوٹنٹ رہتے تھے کہ آیا یہ چیز حلال پاک اور صاف ہے بھی یا نہیں.
آپ نے جو سنی تصوف اور شیعہ تصوف میں تفریق کی ہے اور شیعہ تصوف کے بارے میں کہا ہے کہ جبر اور ظلم کی بات کی, اس کی مطلب کیا وضاحت ذرا فرمائیں کہ
مطلب میں تو یہ شیعہ تصوف کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں امام خمینی صاحب تصوف کی جو بنیادی چیزیں تھیں اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے تھے. وہ تصوف کو میں خالصتاً ایک سنی چیز سمجھتا ہوں, اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تصوف کے سلاسل اس طرح سے نہیں ہوتے وہ کہ ان کے ہاں اس کی پریکٹس اور اس سے انکار نہیں ملتا شیعیت کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں سلاسل قائم ہے. یہ بات کہہ رہا ہوں.
آپ نے فرمایا کہ سنیوں کے ہاں محبت کی بنیاد پر شیعوں میں
مطلب یہ کہہ رہا ہوں ان کے ہاں تصوف کیوں نہیں ہوتا, تصوف کیوں نہیں ہوتا ان کے ہاں, یہ کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تصوف ہوتا ہے, میں کہہ رہا ہوں تصوف کیوں نہیں ہوتا. ملا صدرہ سے مطلب بہت زیادہ متاثر اور دیگر جو خلاصہ ہیں ان سے بھی امام خمینی صاحب بہت متاثر تھے.
تصور کی ایرانی بنیاد یعنی جو اعتراض تصور جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اندر ایرانی درج اور ایرانی شیعہ نہیں ہے. شیعت کہاں میرے خیال میں میں تو اس بات سے احتساب کرتا ہوں ایرانی بھائی کی کہ شیعت کے اندر تصور کے لیے گنجائش نہیں ہے. ان کے ہاں جو احمد ہے بارہ اماموں اور ایسے بیت وغیرہ کے اوصاف وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں تو بہت ہی ماورائی اور جس کی یہ کہ میتھولوجیکل ویری میتھولوجیکل اور ان کو جو قوتیں وغیرہ ایسی آتی وہ پانی میں کسی کے جہد یا نفس کی نفس کشی وغیرہ کی نہیں بلکہ وضعیت یعنی وہ ہوئی ہے. لہذا اس کا امکان کہ آپ اس سطح پہ بہت کم ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ تصوف یہ درست ہے کہ بہت سے شیعہ بالخصوص ہم آپ کو جیسے ہمارے تصوف سے بہت متاثر تھے اور بہت سے یعنی تصوف کے جو
اردار
ہیں وہ آپ نے معمولات بنا دیے اور بالخصوص اس کی حاصل کی ہے کہ بہت سے آپ نے اردار, لیکن اس کی کوئی لیجیٹیمیشن ایسا تک ہمیں نہیں ملتی نہ ان کی تحریرات میں نہ میری ایک تحریر کچھ جتنا میں تھوڑا بہت جانتا ہوں کہ یہ وہ تو سب ایک مانو ہے کہ امام منتظر کے ہم جی آگے.
اب جو ان کی یہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جو مطلب آیت اللہ کے لیول کے جو علماء تھے وہ عوام سے اس طرح سے خطاب نہیں کرتے تھے جس طرح کے ایک عوامی عالم کرتا تھا. تو آیت اللہ خمینی صاحب کا یہ ایک خاص طریقہ تھا کہ انہوں نے ان علماء کے مقام پہ آ کے عوام کو ایڈریس کیا جن کو آپ عوامی ملا یا اسٹیج کا ملا کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب وہاں پہ جو آیت اللہ کے لیول کا آدمی ہوتا تھا وہ اس طرح سے واقعات کربلا کو کر کے لوگوں کو رلانے کو جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا کام فقہ اور دیگر چیزوں کے اوپر زیادہ امفیسائز کرتے تھے. اس کی وجہ سے وہ جو زبان استعمال کرتے تھے وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی تھی. آیت اللہ خمینی صاحب نے یہ کیا کہ ان اپنی زبان کو سادہ اور عام فہم فرمایا اور خطبات کے تواتر کو برقرار رکھا اور امام حسین کی شہادت کو مطلب یہ کہ ایک پن پوائنٹ کے طور پہ عوام سے خطاب کے لیے اس چیز کو ایک وہ مطلب ایک اسٹریٹجی کے طور پہ اپنایا. برائی اور شر سے مقابلے, آپ نے کہا کہ برائی اور شر سے مقابلے کی قوت صرف علماء کے پاس ہے. 1960 کے عشرے تک ان کا کوئی مطلب یہ کہ تمام مطلب تصوف کی پریکٹس اور عام فہم زبان کے اور علماء کے مقام اور مدرسے کے مقام کے لیے مطلب یہ کہ, اور انہوں نے کہا کہ اگر مطلب علماء کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کو گالی دیتے ہو, اگر علماء نہیں ہوں گے تو اسلام نہیں ہوگا. 1960 کے عشرے تک ان کو کوئی کامیابی اس جن میں خاص حاصل نہیں ہوئی. اس جدوجہد کو مقامی رنگ دیتے ہوئے جیسا کہ میں نے کہا کہ شہادت حسین کو انقلاب و پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا اور لوگوں کو اسلام کے لیے شہادت اور قربانی دینے کے لیے آمادہ پیکار بنانے کی کوشش کی. ان کی ان تقاریر سے بازار کے دکاندار بہت متاثر ہوئے. ان کے چندے میں سے قوم کی مذہبی لیڈرشپ نے اپنے لیے سیاسی حالات کار کو جاری رکھنے میں کامیابی حاصل کی. آیت اللہ نے علماء کے مقام پر توضیع المسائل میں گفتگو کی اور ان کو اپنے مطلب یہ کہ فرائض کی بجائے آوری کے لیے آمادہ پیکار بنانے کی کوشش کیا, تاکہ ان کی آرا سے بہت سے سیکولر فکر کے حامی لوگ بھی ان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم ملا کے چلنے کے لیے تیار ہو گئے. مثلا بنی صدر, مہندی بازرگان وغیرہ. جدوجہد کے بالکل مڈل میں خمینی نے کامیاب حکمت عملی بھی اختیار کی کہ اپنے آپ کو جو پولیٹکس تھی اس وقت مروجہ, جس میں ایک طرف جو وطن پرست تھے اور نیشنلسٹ تھے اور مطلب ریڈیکلسٹ تھے, ان کو آپس میں بھرپور یہ موقع فراہم کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں, اور سیکولر عناصر کو بھرپور طریقے سے پنجہ آزمائی کرنے کا ان کو موقع دیا, اور ان کو آپس میں چاہا کہ ان کی جو پوری اسٹرینتھ ہے وہ اس کو آزما لیں, تاکہ بعد میں مذہبی لیڈروں کے لیڈر جو ہے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے میدان میں اتر سکیں. ملاؤں کے مطلب یہ کہ انہوں نے جو ریفارمس تحریک کی, اور اس میں یہ کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ وہ بالکل دہی زندگی کے قریب گئے اور اس کو دیہاتوں اور بالخصوص بازار کے لوگوں کو اپنا مخاطب بنایا, اور ان سے یہ امید رکھی کہ یہی لوگ مطلب یہ کہ اسلام کے لیے شہادت قبول کرنے اور انقلاب کو برپا کرنے کی مطلب ان کے اندر پوٹینشنل جدوجہد کی طرف یہ راغب ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے خمینی صاحب کو جب مڈل کلاس سے کوئی سپورٹ نہ ملی تو ان کا اس پر یہ رائے فیصل ہو گئی کہ شہری طبقہ اسلام سے بہت دور جا چکا ہے, اس کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے. اسلام ان کے لیے ایک آئیڈیالوجی تو ہے لیکن اسلام پر عمل ان کی زندگی میں داخل نہیں ہے. وہ اس کو ایک مطلب یہ کہ ایک الگ چیز سمجھتے ہیں جو ان کی ذاتی زندگی میں چند مذہبی رسومات تک محدود ہو گیا ہے, اور اس کے لیے ہی وہ اسی کے اوپر اعتنا کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اسلام کو کسی طور پر راغب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے دماغوں اور روحوں پر مغرب اور مغربی افکار سوار ہو چکی ہیں اور یہ ان کا بہت بری طرح سے شکار ہو چکے ہیں. خمینی صاحب نے مغربی آدرشوں, غربت, جہالت اور ترقی کے مد مقابل عام آدمی کے دل میں امریکہ, یہودی اور مغرب کے خلاف دلوں میں نفرت جاگزی کی. مطلب وہ جو ان کی ٹیکٹس کی, ریفارم کی, وائٹ ریزولیشن کی, انقلاب سفید کی یا دیگر جو بھی وہ حکمت عملی اختیار کرتا تھا, اس کے اوپر امام خمینی صاحب براہ راست گفتگو نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ ان تمام اسٹریٹجی کو کہتے تھے کہ ان کے پیچھے امریکہ ہے, ان کے پیچھے یہودی ہے, ان کے خلاف مغرب ہے, ان کے خلاف جو وہ کیا کہتے ہیں جو وہاں پہ ایک اور تحریک تھی بہائی ہیں, ان کے خلاف وہ شاہ جو ہے وہ بہائی ہو گیا ہے گا, شاہ جو ہے وہ یہودی ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے وہ امریکہ کا پٹھو ہے. اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو مطلب یہ کہ امریکہ کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے شاہ اور اس کی اسٹیٹ کو جو ہے وہ اپنا ہدف بنایا. یہ ہے
اس میں جو ہے وہ جو شیعہ میڈیکل تھیوری ہے اس میں جو ایک بڑا سینٹرل رول ہے امام غائب کا, اور امام غائب کو ریپلیس کیا امام خمینی نے وہ ولایت فقیہ کے کانسیپٹ سے کیا, اور یہ کہ اگر امام غائب کا کانسیپٹ ہی لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل تھیوری اور پولیٹیکل رول کی جسٹیفیکیشن تھی تو کوئی انڈیپینڈنٹ ریلیجس موومنٹ انڈیپینڈنٹ آف کنگ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ممکن ہی نہیں تھا, کیونکہ تو اس کو سب کو انتظار ہی کرنا تھا. لیکن ولایت فقیہ کے کانسیپٹ نے بنیادی طور پر ایمینسپیٹ کر دیا شیعہ اسلامک موومنٹ کو فرام اسٹیٹ پیٹرنیج, اور اسٹیٹ کے اوپر ان کی ڈومینیشن اسٹیبلش کی, اور اسی ولایت فقیہ کے کانسیپٹ میں ہی یعنی کہ عرب اور نان عرب جو شیعہ موومنٹ ہے اس کو بھی بائیکر کے کیا, جیسے
جو عراق کے اندر جو تھے انہوں نے ولایت فقیہ کے شیعہ جو تھے انہوں نے ولایت فقیہ کانفرنس کو ایکسپٹ کیا, پھر ایران کے اندر بھی کچھ لوگوں نے ایکسپٹ کیا.
بڑا ہندوستانی جو شیعہ علماء ہیں انہوں نے بھی نہیں اس کو قبول کیا. مطلب یہ کہ یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. ابھی تو میں نے ایک اسٹرکچر
ایک بات کروں کہ دو باتیں
ہیں, جو وہاں بازی فرمایا ہے کانسیپٹ ہے اور وہ اتنا ہی نہیں ہے جتنا انہوں نے فرمایا, زیادہ بھی ہے. ولایت فقیہ کا جو انہوں نے فرمایا وہ اس کی پازیٹیو اسپیکٹ, یعنی یہ کہ جیسے فرمایا کہ اگر امام غائب ہے تو ظاہر ہے کہ عدل قائم نہیں ہو سکتا. جو شیعہ ڈاکٹرن ہے وہ یہ ہے کہ عدل کو کون قائم کرے گا, تو وہ امام ان معنوں میں امام یعنی خمینی کی یہ ایک بہت بڑی صفت تھی, اور یہ بہت بڑی کہ وہ ہر وقت امام کے واپس آنے کا متوقع رہتے تھے. یعنی یہ بالکل ان کی سنسیئر رائے تھی کہ کسی وقت بھی امام غائب جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے, اور ان کو اس حال میں ہونا چاہیے کہ امام غائب ان کی یعنی ان کو شاباش دیں اور ان سے خوش ہوں وغیرہ. یعنی بہت ہی سینٹرل ایک فزیکل ریئلٹی کے طور کے اوپر امام خمینی اس کے قائل تھے کہ امام غائب جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ غائب ہیں بلکہ کسی وقت بھی بس اب حاضر ہونے والے ہیں. یہ تو یعنی ان کا یہ بالکل ہر وقت وہ اپنے عمل کی اس طرح. اچھا, لیکن انہوں نے یہ جو تھی کیا کہتے ہیں ولایت فقیہ کا تصور یہ تصور تھا کہ جس وقت تک امام غائب ہے اس وقت تک فقیہ کا رول جو ہے وہ تو نہیں معطل ہو جاتا. فقیہ کا یہ فرق کہ وہ حق و باطل میں تقسیم کرتا رہے, اور جیسے کہیے کہ مسلمانوں کو حق کی طرف جو ہے وہ یعنی کرتا رہے, یعنی جیسے کہیے کہ دعوت دیتا رہے اور دین کو غالب کرنے کی جستجو اور جدوجہد کرتا رہے اور تحفظ دین کی, یہ اس سے وہ ایبسٹین نہیں کر سکتا. جس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ علماء شیعہ نے کیا ہے, اور وہ جو بادشاہ وہ انہوں نے یعنی اس ریاست کے مسئلے کو چھوڑ دیا یا چلتا وغیرہ, وہ جو ہے وہ اسی کا دلیل ہے کہ انہوں نے فقیہ کا جو رول ہے وہ ابینڈن کر دیا, اور سوئٹزرلینڈ کا قانون اور فرانس کا قانون یہ وہ جو ہے یہ اس کو برداشت کر لیا ہے. یہ اس کا پازیٹیو, اس کا نگیٹو رول یہ تھا کہ وہ اس کے بالکل قائل تھے کہ ہاں امام کے غائب امام کے حاضر ہونے تک عدل کو قائم نہیں ہو سکتا. لہٰذا اسلامی ریاست ان حقیقی معنوں میں کہ جو ہے وہ تو علماء قائم نہیں کرتے, لہٰذا کبھی آپ نے اس کی حکومت میں کوئی وہ نہیں کی یعنی شمولیت نہیں کی. یہ ٹھیک ہے کہ رہبر اعظم سے یہ وہ, لیکن جیسے ہی تشریف لائے تو مشکل سے تین چار دن تہران میں رہے ہوں گے, فوراً اپنے پرانے مدرسے میں واپس آ گئے, وہی بچوں کو فائدہ پڑھایا کرتے تھے اور قرآن مجید کو حاصل وہی کام انہوں نے اپنا شروع کر دیا. تو وہ ولایت فقیہ کا جو نیگیٹو ایسپیکٹ تھا وہ یہ کہ وہ کبھی خلافت کا ہونا ہے, خلافت کے آئیہ کی اس وقت کوئی کوشش نہیں کی, اور ان میں اور امام بازرگان میں تو جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ امام بازرگان یہ کہتے تھے یہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ وہ یہ فقیہ ہوگا یہ وہ اور اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی, یہاں وہی سب کچھ ہوگا جو دوسرے, تم سیدھے سیدھے خلافت کا اعلان کرو, دیکھو تمہارے ہاتھ سے بحث ہوتی ہے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ہوگی. وہ واقعی 1978-1977 میں اگر وہ خلافت کا اعلان کر دیتے تو یقیناً بحث ہوتی ان کے ہاتھ میں بس, لیکن وہ شیعیت کہاں رہتی تھے. ظاہر ہے کہ وہ جو بحث اس کے نتیجے میں وہ ایرانی انقلاب کی شیعیت تو بہت سخت ڈائلیوٹ ہو جاتی, لہٰذا انہوں نے وہ نہیں کیا, نہ کبھی انہوں نے یعنی بحث عام کی یعنی کوشش کی, نہ غیر شیعہ کو اپنا مقلد کبھی یعنی تسلیم کیا بنایا, نہ ان کا یہ کبھی دعویٰ تھا. حالانکہ کتاب کا نام ولایت فقیہ حکومت اسلامی, لیکن حکومت اسلامی تو امام ہی کے ساتھ ہے, یعنی تو جب تک امام نہیں آئے گا تو کوئی حکومت اسلامی نہیں ہوگی. جہاں حکومت تو وہی پارلیمنٹ کی ہوئی, اور وہ پارلیمنٹ انہوں نے قائم کی, وہی انتخابات ہوتے ہیں, وہ ایک صدر بنتا ہے, وہی ایک دستور موجود ہے, وہ سب کا سب کچھ ایران کے اندر ہے. کون سی چیز نہیں, اسلامی حکومت ان معنوں میں ہے کہ اس کو کچھ حدود سے کہ جو علماء فقیہ متعین کرتا ہے اس سے باہر جانے کی اجازت نہیں, وہ ان معنوں میں ہے. تو وہی ہے کہ قاجاری سلطنت واپس آ گئی یا مغل سلطنت واپس آ گئی, اس سے آگے کا کوئی اسٹیج نہیں ہے. اور پھر بالخصوص وہ شیعہ کے غیر شیعہ کے علاقے کے اندر ظاہر ہے کہ وہ میرے لیے تو فقیہ نہیں ہو سکتے, یعنی وہ تو فقیہ اگر وہ ہیں تو وہ کون کس فقہ کے فقیہ ہیں؟ تو فقہ جعفریہ کے فقیہ ہیں اور تو کسی کے فقیہ نہیں ہے نا. تو پھر تو وہ صرف وہیں ان کا وہ ہو سکتا ہے جہاں اکثریت فقہ جعفری کی. وہ تو یہی اعتراض بازرگان کا تھا کہ بازرگان کہتا تھا یہ کیا تم نے تو مطلب یہ کہ قومی تمہاری ایک ایرانی ریاست بن جائے گی اور وہ ہوگی قومی ایرانی ریاست ہی اور تم اسے جو ہے کبھی بھی بین الاقوامی اور عالمگیری اسلامی ہے. تو وہ اس کی تجویز تھی کہ کیا علی امام حضرت علی کرم اللہ وجو ولی فقیہ تھا یا خلیفۃ المسلمین تھے یہ مجھے بتاؤ. کیا حضرت علی جو تھے وہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین تھے یا ولی فقیہ تھے یہ بتاؤ. تو وہ ظاہر ہے لیکن وہ ظاہر سے بات یہ کہ امام حضرت علی کرم اللہ وجو وہ تو امام تھے ہے نا. تو وہ بلا امام خمینی تو امام کے ظاہر ہونے کے منتظر رہتے تھے ہر منٹ. وہ حضرت علی کی جگہ تھوڑی لے سکتے تھے وہ تو نہیں. لہٰذا ولایت فقیہ کا نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے. نیگیٹو اسپیکٹ یہ ہے کہ اسی نے ایران کو محدود کر دیا اور ایک پارلیمانی کانسٹیٹیوشنل جمہوری یعنی جو تھا اس کو لیجیٹمائز کر دیا اور کانسٹیٹیوشنل مانارکی اس نے وہ صدر کے قائم کر دیا. بیسکلی کیا کیا وہ کانسٹیٹیوشنل مانارکی اسی کا نظام وہ ولایت فقیہ نے قائم کر دیا اور خلافت اسلامی کی طرف یا جو ہے وہ کوئی پریشر ایسا نہ ہو. ایک تو وہی دلیلیں ہیں کہ وہ بھی بہت کہتے تھے کہ جو یہ کہ ظاہر ہے کہ میں تو قریشی ہوں ہی نہیں لیکن اور یہ بہت شد و مد سے کہتے تھے کہ خلافت کا کیا شعور پیدا ہوتا ہے. میں تو قریشی ہی نہیں ہوں, میں تو پٹھان ہوں. وہ تو پٹھان تھے بیسکلی, تو پٹھان تھے. امام خمینی کون تھے؟ پٹھان تھے. پٹھان یہ ہمارے پشتون نسل تھے. وہ کہتے تھے یہ تو سرے سے جائے بھی نہیں ہے کہ میں تو کیونکہ میں تو قریشی نہیں ہوں تو میں کہاں سے خلافت کا دعویٰ. جو کچھ بھی ہو دلیل ہو لیکن اس کا یہ نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ایرانی انقلاب جو ہے محدود ہو گیا اور اس پوزیشن پہ بھی کبھی نہیں آ سکے کہ جو حضرت جیسے کہ امیر المومنین ملا عمر مجاہد کی پوزیشن تھی کہ آپ نے عمارت قائم کی ہوئے جو اس پوزیشن تک بھی ایرانی انقلاب کبھی نہیں آ سکتا. کبھی زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں قاجاریوں کی یا مغلوں کی اسلامی سلطنت اس نے دوبارہ قائم کر دی ہے اور وہ کر دی.
آپ نے مطلب انقلاب 1908 سے لے کر 1978 تک جو انقلاب کروا ہوا 28 سال
وہ یہ چیزیں سب بین کریں گے جب یہ اس کے یہ وہ سب آئے گا جب
انٹروڈکشن کے طور پر میں نے
اچھا جی نہیں بھائی اب آپ ایسا کریں کہ ابھی جو کچھ آپ نے کہا اس کا ایک وہ کر لیں کہ یہ کہ خلاصہ اس کے بعد ہم یہاں ہی سے اگلے اس میں شروع کریں گے کیونکہ ہم ڈیڑھ بجنے والا ہے. تو یہ خلاصہ صاحب بیان کر دیں اس کے بعد.
دیکھیں یہ جو میں نے کہا کہ امام خمینی صاحب جو انقلاب ایرانی امام خمینی اور تاریخ ریویلڈ ہے اس سے آپ تہوے نظر کرتے ہوئے انقلاب اسلامی ایران کی جو ہے وہ تفہیم حاصل نہیں کر سکتے. لہذا ضروری ہے کہ جو مطلب شیعیت کوئی اسلامی تاریخ سے الگ کی چیز نہیں ہے. اس نے مطلب یہیں سے ہمارے ہاں موالی کا نظام شروع ہوا اور اسی موالی کے نظام نے جو تھے عباسیوں کو اصلاح کیا کہ وہ ایک عمارت اسلامی قائم کر سکیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. تو اس کی تاریخی تناظر جو کہ شروع ہوتا ہے مطلب یہ کہ ساسانیوں کی شکست کے بعد اور اسلامائزیشن جو ہم نے کی وہاں پہ, اور کبھی کوشش یہ نہیں کی کہ ہم اس کو عربینائز کریں, اور اس کا یہ فائدہ ہوا اسلامائزیشن کر کہ ہماری حدیث اور فقہ اور بہت ساری چیزیں انہی علاقوں میں مطلب یہ کہ فروغ پائیں جو کہ ایرانی ایک علاقہ انکمپاس کرتا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ میں نے یہ کہا کہ جناب یہ اجمی اسلام اور عربی اسلام کی جو ڈسٹنکشنز ہے یہ بات کی ایک ماڈرنسٹ کی ایک اختراع ہے جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ اجمی اسلام اور عربی اسلام کو تقسیم کر کے پورا جو ہمارا تاریخی تناظر ہے اسے کاٹ کے اس کو رکھ دیں اور پورے معاشرے کو کوشش کریں کہ عربینائز کر دیں. مطلب جہاں پہ بھی عربینائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پہ وہ حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے اس معاملے میں. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ جب شیعائز کرنے کا آیا تو وہ پورا ایران جو تھا وہ شیعہ ہو گیا اور اس نے مطلب یہ کہ ایک ایسی ڈینسٹی قائم کی جس میں علماء مدرسے اور بادشاہ کی ایک ہمرکا بھی شامل کی جس میں مطلب یہ کہ بطور نائب کے علماء پوری سلطنت اسلامی کو چلاتے رہے. جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ مغل سلطنت کے اندر چلاتے رہے وہاں تک کہ ہم آئے پھر امام نے اپنی پوری جدوجہد برپا کی اور وہ جدوجہد اس طرح سے تھی کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا بجائے اس کے کہ شاہ کو ٹارگٹ کریں، اس کے ریفارم کو ٹارگٹ کریں، وہ جو اصول بیان کر رہا ہے اس کو، وہ ہر چیز کو اس کے غیر اسلامی قرار دیتے تھے کہ اس دائرے کار میں کہ یہ استعمار کا ایجنٹ ہے، یہ روس کا ایجنٹ ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ بہائی ہے اور یہ عیسائی ہے اور یہ صلیب کی پرستش کرتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ عیسائی ہو گئی ہے. اس طرح سے عوامی جو ایموشنز ہوتا ہے اس ایموشنز کو ہمیشہ آپ نے ابھارنے کی کوشش کی اور کوئی ایسی سوفسٹیکیٹڈ چیز پیش کرنے کی کوشش نہیں کی جس پہ خالی انہی کی واہ واہ، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر عوامی تناظر کے اندر گفتگو نہیں کی تو شہری علاقہ پورا رضا خان اور رضا پہلوی کی کوششوں سے ڈی اسلامائز ہو گیا ہے اور سیکولرزم اور لبرلزم کو وہ بالکل شد و مد کے ساتھ قبول کر چکا ہے اور اس میں اسلام جو ہے وہ ان کے گھروں تک یا مسجد تک یا مدرسے تک محدود ہو گیا ہے. یہ
ٹھیک ہے، دراصل ٹھیک ہے. اب یہاں وہ ہے کیا کہتے ہیں ظاہر بھائی، یہ جرنل میں دیکھ چکا ہوں ماشاء اللہ.
اچھا ڈاکٹر، یہ ابھی جیسے انہوں نے فرمایا کہ جب راجین اور صحابہ اکرام کے اور جو ہندوؤں نے عثمان دور کے اندر جب ایران وغیرہ کو پتہ کیا اس نے بیان کیا کہ بجائے یہ کہ اس کو ری آرگنائز کیا جائے عربی ٹریڈیشن کے مطابق، ان کی جو اسلامی یعنی جو ان کی جو بھی ٹریڈیشن وغیرہ تھی اس کو اسلامائز، یعنی ایران کو اسلامائز کیا گیا. تو اچھا ظاہر یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایران کے اندر جو بھی طور طریقے اختیار کیے گئے ہوئے ہوں گے اس وقت وہ اسلام سے تو نہیں نکلے ہوں گے، یا اسلامی تعلیمہ ہوتے جب انہوں نے غیر اسلامی معاشرہ تھی اس سے پہلے وہاں پر. اگر اسلامائزیشن کا یہ پروسیس ہم ایران کے اندر اس طریقے سے اس کا جواز فراہم کرتے ہیں تو آج یہ جو اسلامائزیشن کی ایک تحریک ہے ویسٹ کی اسلامائزیشن، اسلامی تناظر میں اسے کسی طرح سمجھ لیا جائے تو ہم اس کے خلاف کیوں ہو
جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ مختلف ہے. یعنی ایران کو جب اسلامائز کیا گیا تو وہ اسلامائز انہی بنیادوں کے اوپر کیا گیا کہ جس سے اسلامی تاریخ سے اس کا رشتہ جوڑ دیا گیا. اسلامائزیشن کی جو تحریک مغرب میں ہے وہ تو ہمیں ہماری تاریخ سے کاٹ کر ہمیں مغربی تہذیب کے اندر سمونے کا ایک ذریعہ ہے. لہذا وہ ہماری جو ہسٹوری یعنی ہمارا جو پوزیشن ہے وہ یہ کہ قرون اولیٰ جو ہے وہ خیر القرن ہے، اور انہی معنوں میں اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے مثلا انگریز مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے جو چیز قرن ہو جاتی وہ ہو جاتی ہے وہ صحابہ کرام کی جو تاریخ ہے اس سے وہ جڑ جاتا ہے، اور انگریز کی جو تاریخ ہے وہ اس کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے. لہذا اگر ہم ہندوستان کے اندر غلبہ حاصل کریں گے تو ہماری ہم جس تہذیب کو وہاں فروغ دیں گے وہ عربی تہذیب ہرگز نہیں ہوگی، لیکن وہ قرون اولیٰ سے ہی وہ اپنی بنیاد کے اوپر انگریزی طرز زندگی کو اس طریقے سے مولڈ کرے گی کہ تمام سنتوں کا آیا ہو سکتا. یہ عربیت کے آیا کی بالکل چیز نہیں. بالکل مثلا صوفیہ کرام رحم اللہ اجمعین نے برصغیر کے اندر بھی جس چیز کی کوئی جس میں کامیابی ہوئی تو وہ یہی ہوئی کہ جو رسوم اور رواج اور طرائق تھے ان کو اسلامی روح سے بھر دیا. ظاہر ہے کہ اسلامائزیشن تو اس روح کو سلو کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. وہ تو ایک ریشنلٹی ہے، اسلامائزیشن ایک جب سے ریشنلٹی وہ تو محض ایک تعقل ہے، اور تعقل وہی سرمایہ کی بڑھوتری کی جواب کی بنیاد کے اوپر قائم ہے. لہذا جو کی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کون سی تاریخ معتبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولیٰ کی تاریخ معتبر ہے یا رینیسانس اور انلائٹنمنٹ اور رومانٹک موومنٹ، یہ تاریخ اعتبار وہاں سے. تو اگر تمہارا رجوع رومانٹک موومنٹ اور انلائٹنمنٹ اور اس کی طرف ہے تو پھر تم اسلامائز کر رہے ہو، اور اگر تمہارا رجوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولیٰ کی طرف ہے تو پھر تم جو ہے وہ کام کر رہے ہو جو صوفیہ کرام نے بالخصوص چشتیہ سلسلے نے، قادریہ سلسلے نے، برصغیر میں کیا، یا علماء ایران نے کوشش کی ایران میں وغیرہ وغیرہ.
ڈاکٹر صاحب اس کو یہ جو چینج آتا ہے اس کو اس طرح سے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہم کسی ایک چیز کو انڈورس کرنے کے بجائے یعنی تاریخ میں دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے بتایا کہ اربنائز ہے یا یہ کہ وہ اسلامائز ہے، یہ کہ جہاں ایک اسلام کے پھیلنے کے کچھ تاریخی جو جگہ تھی وہاں پر ظاہر اربنائز ہی ہوا. وہ اگر کہ بھائی جہاں جیسے مصر تھا یا حجاز سے آگے جو بھی علاقے تھے وہ تو پہلے عربی نہیں تھے، لیکن وہ ظاہر ہے سب ان کی زبان بدل گئی، اور کچھ جگہ اسلامی اس انداز میں پھیلا کہ شاید ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جہاں جہاد کے ذریعے سے پھیلا ایک دم سے آنن فانن تو وہاں وہ واقعہ ہوا کہ زبان بھی بدل گیا اور سب عربی یعنی اربنائز ہو گیا, لیکن جہاں پر یعنی صوفیہ کے ذریعے یا ایک جہاد اور فتح کے ذریعے نہیں ہوا, وہاں پھر ایک گریجول پروسیس کے ذریعے وہ وہاں اسلام ایک دوسرے طریقے سے پھیلا. تو
میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال میں دونوں طریقے مسٹرکشن اور ایران تو فتح ہی ہوا تھا. ایران میں تو ایران تو مخصوص ہی علاقہ ہے, پورا ایران جنگی ایران ہے کبیر کچھ کا نہیں ہوتا تھا, پورا مخصوص علاقہ. لیکن چونکہ جو فرق ہے, فرق یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر جس تہذیب سے آپ کا مقابلہ تھا وہ کمزور تہذیب, وہ کمزور تھی, اور وہ علاقہ وہ تھا کہ جس کے اوپر دوسرے لوگ حکومت کرتے تھے. یعنی مطلب یہ جتنا علاقہ جو ہم نے فتح کیا ہے, سیریا کا ہو یا لیوانٹ ہو یا وہ تمام معاملہ, یہ خود حکمران تھوڑی تھے بلکہ ان کے اوپر تو رومی خصوصی حکومت کرتے ہیں. ایران تو خود اپنے یعنی ایک بادشاہت اور سلطنت, اس کی جو تہذیبی وہ تھے وہ بہت گہرے اور طاقتور تھے. لہذا ان لوگوں کے لیے اپنے غیروں کی تہذیب کو رد کرنا آسان ہے, مانو میں تھا کہ ان کو دوسری تہذیب کے اندر رد کر لیا یعنی دوسری زبان اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ ہوا. تو دونوں طریقے مستحکم. اب یہاں برصغیر کے اندر بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جن لوگوں سے مقابلہ ہے ان کی تاریخی اور تہذیبی جڑیں نہایت مضبوط ہیں. 6,000-7,000 سال سے انہوں نے ایک خاص قسم کی نظام زندگی اپنا. اب پاکستان کے اندر جب انہوں نے پاکستان بنایا تھا تو اس وقت یہ موقع تھا اور واقعی یہ موقع تھا کہ عربی کو زبان کے طور کے اوپر ہم اختیار کر لیں. مولانا اکرم خان اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, مسلم لیگ مشرقی پاکستان کے صدر تھے, اور آپ نے اس کی بھرپور کوشش کی کہ عربی کو یعنی انگریزی کو نکال کے عربی کو بنائیں. اس وقت موقع تھا, اور یہ جو اردو بنگالی یہ تمام چیزیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں عربی کرتے. تو اگر ہم وہ کرتے تو شاید ہماری اسلامیت زیادہ, کوئی کہہ نہیں سکتا, لیکن اس کا ایک امکان تھا کہ وہ ہو جاتا, ہم زیادہ ہو جاتا. لیکن اگر نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یعنی اردو کی بنیاد کے اوپر اسلامیت کو فروغ نہیں دیا جا سکتا, ایسا نہیں. دونوں طریقے حالات کے حساب سے ٹھیک ہیں, اسی لیے وہ یعنی یہ کہ اسلام کے پھیلنے اس کے لیے مختلف طریقے وغیرہ اختیار کیے گئے. جب تک آپ کی جو مرکز ہے کوشش کی وہ سنت کا آیا ہو, وہ سنت کا آیا ہو, یعنی بنیادی طور پہ ہم کس چیز کے دعوے دار ہیں اس چیز کے, جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے وہ سب کچھ ہم ممکن بناتے ہیں, اس میں سے کسی چیز کو ناممکن نہیں کرتے. یہ جدوجہد جاری ہے. تو جس طریقے سے بھی آپ کرو, اس میں کیا حرج ہے؟ ایران کا طریقہ بھی ظاہر ہے, وہ زیادہ ہمارے لیے مناسب, یہی ہمارے لیے بھی, یہ بھی شاید زیادہ مفید ہوتا کہ فارسی کا آیا کر دیا جاتا. اس لیے ہماری سرکاری زبان تو ہمیشہ سے فارسی رہی, ہر دور میں فارسی رہی. ہو سکتا ہے ہماری اسلامیت اس سے زیادہ آسان فارسی عربی سے کے مقابلے میں اردو کے زیادہ تر قریب ہے, بنگالی کے اندر بھی فارسی کا بہت کچھ ہے وغیرہ, تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن ایران کا وہ تشخص موجود ہے, یعنی ایران کی وہ تشخص موجود ہے کہ ایرانی قوم پرستی کا علماء نے ہمیشہ مقابلہ کیا. ایرانی قوم پر ایرانی قوم پرستی کو کبھی یہ جواب نہیں فراہم کیا, لیکن ایرانی قومی تشخص کا انکار کبھی نہیں کیا. یعنی بہت زیادہ بہت زبردست ایرانی تھے, ایرانوں کے اندر جو وہ مثلا ایران سے بہت محبت ہو, ایران کی وغیرہ کسی نے آ سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو ہم آتا چلے گا اور چلتا چلے گا. ٹھیک ہے, اس سے ہم ختم کرتے ہیں. اچھا